मतलब यही है कि और लोगों को उसके कहने का एक तरीका ये है कि पहले मिसाल बयान की जाए उसके बाद बात कही जाए। ये तरीका कुरान करीम में भी है और हज़रत नबी अलैहिस्सलाम भी इस तरीक़े को अपनाते थे और बेशुमार दुनिया के अदीब स्कॉलर महाक़िक़ीन मुसन्निफ़ीन दाई इस तरीक़े को अपनाते हैं कि पहले मिसाल बयान करते हैं उसके बाद फिर असल मसला बताते हैं जो मसला समझाना चाहते हैं। कुरान करीम में भी मिसालें बहुत हैं और अजीब अजीब अंदाज से मिसालें बयान की। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम भी कभी पहले मिसाल बयान करते थे उसके बाद फिर आगे बात समझाते थे। मसलन हज़रत नबी अलैहिस्सलाम को ये बात समझानी है कि जब कोई शख्स गुनाह की ज़िंदगी छोड़कर मुजरिमाना ज़िंदगी छोड़कर जब सारे ज़िंदगी की तरफ आता है तो उस पर खुदा को कितनी खुशी होती है, ये समझाना है। ये समझाने के लिए हुज़ूर ने मिसाल बयान की पहले। और दुनिया में आम इंसान भी जिस सोसाइटी में रहता है उसी सोसाइटी के मुताबिक वो मिसाल बयान करेगा। ताहिर सी बात है कि आदमी जिस सोसाइटी में रहेगा उसी सोसाइटी को सामने रख करके मिसालें बयान की जाएंगी। तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम चूँकि अरब में रहते थे तो उसी तरह की मिसाल बयान की, सहारा की, डेजर्ट की। आपने फरमाया एक इंसान ऊँट पर सवार हो, ऊँट पर उसका खाना पीना हो, बुखारी शरीफ में यह मौजूद है, उस खाना पीना हो, वो सफ़र कर रहा है सहरा में, थकावट की वजह से उसने ये तय किया कि मैं थोड़ा नीचे उतरकर आराम करूँगा। चुनाचे वो ऊँट से नीचे उतरा, ऊँट को एक जगह पर बांध दिया और आराम करने के लिए बैठा, आँख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुली तो ऊँट निकल चुका था और ऊँट जब निकल जाता है वो हाथ नहीं आता है। ये शख्स सहरा में उठा उस ऊँट को ढूंढने के लिए, बहुत ढूंढा लेकिन हाथ नहीं आया और उसको यकीन हो गया कि मैं सहरा में चल भी नहीं सकता, सहरा से निकल भी नहीं सकता, मेरे पास खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है, इसलिए मैं तो मरूंगा। सहरा से आदमी वाकई निकल भी नहीं सकता क्योंकि हमने सहरा देखा नहीं, इसलिए हमें सहरा का पूरा अंदाज़ा भी नहीं वो क्या, वो कौन सी दुनिया है। मायूस होकर के वो ये जगह बैठा, भूखा भी है, प्यासा भी है, मौत के करीब है, गर्मी रेत तपती हुई रेत में परेशान है, इसलिए वो थोड़ा सा लेट गया। उसी में वो आधी नींद किस्म की है, आधी बेहोशी है और मायूस है कि अब मैं तो ज़िंदा बच नहीं सकूंगा। इसी मायूसी में आँख लग गई, थोड़ी देर के बाद उसकी आँख खुली, उसने क्या देखा कि मेरा ऊँट वापस आया खुद बखुदी। वो जल्दी से उठा देखने के लिए ऊँट के ऊपर वो खाने पीने की चीज़ें हैं या किसी ने उठा ली हैं, या नहीं खाने पीने की चीज़ें ऊँट पर मौजूद हैं तो इस इंसान को कितनी खुशी होगी। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना खुश हो गया ये ऊँट के वापस आने पर कि खुशी में अनकंट्रोल हो गया और अनकंट्रोल होकर के कहता है या अल्लाह तू कितना मेरा फरमाबरदार बंदा है और मैं तेरा कितना हमदर्द खुदा हूँ। वो उल्टा कह गया इस खुशी में। ये बात मिसाल बयान करके फिर हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितनी खुशी इस इंसान को ऊँट के वापस आने पर हुई इससे 100 गुना ज्यादा खुशी होती है अल्लाह को उस वक्त जब बंदा गुनाह की जिंदगी छोड़ करके नेक जिंदगी की तरफ वापस आता है। ये समझाई मिसाल, तो गर्ज है कि मिसाल से बात समझाई जाती है। एक जगह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब चराग जलाया जाता है तो कीड़े मकोड़े चराग पर आकर के मरने लगते हैं और हमदर्द आदमी चाहता है ये कीड़ा न क्षमा जलाते हैं तो ना पोंपुर ये वहां हम कोशिश करते हैं उसको बचाएं लेकिन वो फिर टकरे मारता है यहाँ तक कि जल जाता है। तो कहता है बिल्कुल इसी तरह से जहन्नम जल रही है, इंसान उसमें गिरना चाहते हैं, मैं एक एक को पकड़ कर बचाना चाहता हूँ, मेरी मिसाल ये है। तो मिसालों से बात समझाई जाती है। बुजुर्गों मैं मिसाल अर्ज करता हूँ, एक इंसान ने अगर हमें अपना मकान रहने के लिए दिया, इस मकान का हमसे कोई किराया नहीं, इस मकान का हमसे कोई मुआवजा नहीं, इस मकान को इस्तेमाल करने का फुल इख्तियार दे दिया, इस मकान में सारी चीज़ें मुहैया हैं, अच्छा फर्श भी है, बेहतरीन दीवारें भी हैं, उम्दा बाथरूम भी हैं, फैन भी हैं, सर्दियों का इंतज़ाम भी है, गर्मियों का इंतज़ाम भी है, जो जो चीज़ें इस मकान में आराम की होनी चाहिए वो सारी हमारे मुतालबे के बगैर उस मकान में मौजूद हैं اور ہمیں خود اختیار دیا گیا ہے ہم کو اس مکان کو استعمال کرنے کا. اس مکان کا ہم سے وہ کرایہ بھی نہیں لے گا اور خالی بھی نہیں کرائے گا اور استعمال کرنے کے لیے وہ دے رہا ہے. ہاں اتنا اس نے کہا یہ مکان میرا آپ کے پاس امانت ہے, اس کا غلط استعمال آپ نہیں کریں گے, باقی جس طرح سے آپ چاہیں اس طرح استعمال کریں. بزرگو فرض کیجئے ہم نے اس مکان کو استعمال کیا, اس کے باتھ روموں کو توڑ دیا, اس کی دیواریں گندی کر دی, اس کے فین کو خراب کر دیا, اس کی جو فٹنگ ہوئی تھی اس کو خراب کر دیا, نلکے بگاڑ دیے, فرش تھا نیچے وہ جلا دیا, بسترے تھے ان کو گندا کر دیا, غرض یہ کہ سارے مکان کی بری حالت کر دی. سوچنے کی بات ہے ہم نے اس مکان کی امانت میں امانت داری برتی ہے یا خیانت برتی ہے. خیانت برتی. اور ہر آدمی یہی کہے گا بھائی آپ نے تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی بہت گہرا فلسفہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کو غور کرنا پڑے گا, پھر کہیں پروف لانا پڑے گا, پھر اس کے لیے آرگومنٹ کرنا پڑے گا, تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. نہیں, یہ عمومی بات ہے, ہر انسان یہ کہے گا صاحب یہ تو اس نے اتنی مہربانی کی تھی آپ پر اور آپ نے کیا کر دیا اس کے مکان پر. بزرگ اور دوستو یہ انسان کی باڈی, یہ اللہ کی امانت ہے. اس باڈی کی کوئی چیز انسان نے خود نہیں بنائی, بلکہ انسان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھے دنیا میں کیا کیا چاہیے. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے دنیا میں آنکھ ہونی چاہیے, اس میں روشنی آنی چاہیے. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے دنیا میں پیاس لگے گی اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے پانی ہونا چاہیے. اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ دنیا میں مجھے سانس لینا ہے اور سانس لینے کے لیے سانس کا سسٹم ہونا چاہیے اور باہر ہوا بھی ہونی چاہیے. اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باہر کی ہوا میں آکسیجن ہونا چاہیے تب میں زندہ رہوں گا, اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا تو میں مر جاؤں گا. اس پتا نہیں تھا. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے بیلنس والی غذا دنیا میں ہونی چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا. ایسی غذا کہ جس میں ہر قسم کے وٹامن ہوں, وہ وٹامن بھی ہونے چاہیے جو آنکھوں کی لائٹ کو ٹھیک کریں, وہ وٹامن بھی ہونے چاہیے جو ہڈیوں کو مضبوط کریں, وہ وٹامن بھی ہونے چاہیے جو خون کی پیدائش کر, سارے وٹامن, وٹامن اے, وٹامن بی, وٹامن بی 16 قسم کے جتنے وٹامن ہیں وہ سارے ہوں. اسے کچھ پتا نہیں تھا. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں مجھے ذائقہ ہوگا اور ذائقے کے مطابق دنیا میں چیزیں ہوں گی, کوئی میٹھا, کوئی کڑوا, کوئی کھٹا, کوئی پھیکا, کوئی تیکھا, کوئی کیسا, اور ان ذائقوں کی کچھ معلوم نہیں رہا. خدا نے اس انسان کو بنایا ماں کے پیٹ میں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ماں کے پیٹ میں بنتے ہو, کیسے بنتے ہو؟ ذرا سوچو, تم ماں کے پیٹ میں بنتے ہو اس حال میں کہ تمہاری ماں وہ کہیں سوئی ہوتی ہے, کہیں کھا رہی ہوتی ہے, کہیں کام کر رہی ہوتی ہے, اسے کچھ پتا نہیں اس کے پیٹ میں کیا کر رہا ہوں. تم اپنی ماں کے پیٹ میں بنتے ہو, بنانے میں میری کاریگری کام کرتی ہے, وہاں کہیں سپیئر پارٹ بھی نہیں ہے, وہاں کہیں را مٹیریل بھی نہیں ہے, کیسے بن رہا ہے تمہیں بھی پتا نہیں ہے, لیکن ساری چیزیں وہاں بنتی رہتی ہیں. اس میں سخت سے سخت ناخن بھی اندر پہنچ جاتا ہے, کہاں سے پہنچتا ہے تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. وہ ناخن جو تمہاری مٹی میں 100 سال تک گلے گا نہیں, وہ ناخن میں ماں کے پیٹ میں مہیا کر دیتا ہوں. کیسے کرتا ہوں تم سمجھ بھی نہیں سکتے. اس کو ہڈیاں کون سی ہڈی کتنی بڑی ہونی چاہیے, کس ہڈی کو کیسے جوڑ لگانا ہے, یہ سارا میں خود کرتا ہوں. تمہاری آنکھیں سارے پورا ٹائم جو اندر رہا ہے تمہاری آنکھیں بند رہی ہیں, لیکن یہ بند ہونے کے بعد یہ جام نہیں ہوتی ہیں, جو ہی تم دنیا میں آتے فوراً تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے. تمہارا وہ منہ 9 کے 9 مہینے بند رہا ہے, 9 مہینے کہاں بند رہا تھا, پہلے تو تھا ہی نہیں منہ, اب وہ آہستہ آہستہ جب منہ بنا تو جس وقت منہ بنا ہوگا تو بند ہی ہوگا, اور 9 مہینے تک یہ منہ بند ہی رہا ہے, اس کے بعد جو ہی دنیا میں بچہ آتا ہے تو بھر منہ کھول دیتا ہے. تو اندر کیا گریس لگا رکھی ہے جس کی بنا پر یہ ہونٹ چپکتے بھی نہیں. کہاں نالی ہونی چاہیے سسٹم بنا ہوا ہے, اس کی برکلاب کچھ نہیں ہوتا. تمہیں کیسا رنگ چاہیے وہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں, تمہاری شکل کیسی ہونی چاہیے وہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں, تمہیں آنکھیں دینی ہیں یا نہیں دینی وہ میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں. تم کچھ مجھ سے مانگ بھی نہیں سکتے کیونکہ تم کو پتہ بھی نہیں ہے تم کو دنیا میں کیا چاہیے, یہ سارا میں کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر تم کو حسین خوبصورت ساری چیزیں لے کر کے میں دنیا میں بھیج دیتا ہوں, چلو جاؤ. اب تمہاری باڈی کی ایک چیز میری بنائی ہوئی امانت ہے تمہارے پاس. اب جب تم دنیا میں پہنچتے ہو تو دنیا میں پہنچتے ہوئے تم کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تم کو دنیا میں چاہیے کیا جس سے تم زندہ رہ سکو گے. تمہیں غذا چاہیے, گھر والے اگر کھانا کھلائیں گے تم ہضم کر نہیں سکتے, پانی پلائیں گے تو وہ بھی تم ہضم کر نہیں سکتے, تم فوراً بیمار ہو جاؤ گے. ظاہر ہے بچے کو پانی پلائیں گے تو مر ہی جائے گا. تو تم کو دودھ چاہیے, اس سے پہلے تمہاری اس ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں پیدا ہوتا, اور جب تم پیدا ہو کر دنیا میں آ گئے تو فوراً چھاتی میں دودھ بھی آ جاتا ہے. وہ کون سی نئی فیکٹری اندر لگ جاتی ہے؟ یہ تو وہی ماں ہے جو یہی غذائیں کھاتی تھی, وہی ہمارا وہی چاول کھاتی تھی, وہی ہاتھ کھاتی تھی, وہی سشورو کھاتی تھی, وہی نون چائے پیتی تھی, تو یہ دودھ نہیں بنتا تھا. اور جو ہی تم دنیا میں آ گئے تو یہی چیزیں کھا رہی ہے, دودھ بننے لگ گیا. تو کیا نئی فیکٹری تو اندر لگی نہیں کوئی, یہ کیسے شروع ہو گیا؟ پھر وہ دودھ, ہم لوگ جانتے ہیں یہ جو ڈبوں کا دودھ ہوتا ہے, ساری دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, دیکھنا پڑے گا. اس ماں کو بھی پتا نہیں میرے دودھ کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی گئی. اچھا, اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہے, ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا, بچے کا منہ بھی فٹ ہے, ٹھیک ہے, اس بچے کو سکھانا ہے تم کو دودھ پینا ہے, کیسے سکھاؤ گے تم؟ اگر تمام دنیا کے انسان بیٹھ کر کے سکھانے کی کوشش کریں گے کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈاکٹر ناکام, ماسٹر ناکام, مولوی ناکام, علاقے کے سارے ذمہ دار ناکام, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بچے کو سکھانے کا. بھائی آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کے لیے دودھ بن چکا ہے, بس آپ کو اتنا کرنا چوسنا آپ کو خود ہے, اس چوسنے کا کام آپ خود کرو, کیسے سمجھائیں گے اسے؟ ممکن جو دو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان سے سوال ہے اس بچے کو کون سکھا رہا ہے. جو خدا کو نہیں مانتی ان سے یہ پوچھا جائے گا اس بچے کو کون سکھاتا ہے دودھ پینا؟ جواب ہے وہی اللہ, جو نظر نہیں آتا مگر سکھاتا وہی. اچھا سب ٹھیک ہے, ابھی بچے کو دودھ چاہیے, ٹھیک ہے دودھ پی لیا اس نے, مگر اس کو یہ بھی تو بتانا ہے مجھے کتنی دیر کے بعد دودھ چاہیے, تو وہ بول نہیں سکتا. ہمارے پاس کوئی میٹر نہیں لگا کے دیکھیں گے اس کو دودھ کی ضرورت پڑ رہی ہے یا نہیں پڑ رہی, کچھ پتا نہیں. اب اس بچے کو کوئی چیز دینی ہے جس سے یہ بتا دے کہ صاحب مجھے بھوک لگی ہے, مجھے سردی لگی ہے, مجھے کچھ چاہیے, کیسے بتائے گا؟ وہ لکھ کر دے نہیں سکتا, زبان سے بول نہیں سکتا, وہ خود اٹھا کے کھا نہیں سکتا, تو کیسے؟ اس کو رونا دے دیا. رونے سے تم گھر والوں کو بتاؤ گے کہ میں اس وقت ٹھیک نہیں, ٹھیک نہیں, گھر والے تمہارے دودھ کی فکر کریں گے, تمہاری ماں تم کو کہیں گے ہاں بچے کو شاید بھوک لگی اس لیے رو رہا ہے. تو رونے سے وہ بچہ بتا دیتا ہے کہ میں بیمار ہوں, رونے بتا دیتا ہے کہ میں بھوکا ہوں, رونے سے بتا دیتا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے, رونے سے بتا دیتا ہے کہ میں نے پیشاب کر دیا, میرے کپڑے گندے ہو گئے ہیں. صرف رونے کا فارمولا اس کے پاس ایسا زبردست فارمولا ہے کہ سارے گھر والوں کو کھڑا رکھتا ہے. اور وہی باپ اور وہ ماں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم رات کو جاگتے رہیں گے, اسی بچے کی وجہ سے رات رات بھر جاگتے ہیں, ہسپتالوں میں مہینوں وقت گزارتے ہیں. یعنی گویا اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں پہلے دن سے لے کر کے یہاں تک تمہاری اپنی محنت کیا ہے اس میں؟ تو تمہاری محنت کچھ بھی نہیں ہے, تمہاری صرف اتنی محنت ہے. کتنی محنت؟ کہ تم مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوا, مرد کا لطف عورت کے رحم میں پہنچ گیا, اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی کام نہیں, باقی سارا میں نے کیا. افا قرآن میں ہے افا رأیتم ما تمنون, کیا تم غور نہیں کرتے ہو, تم منی تو ڈالتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, تم اندر بیٹھ کر بناتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ اس طرح سے سمجھایا, افا رأیتم ما تمنون, کیا تم غور نہیں کرتے تم نے کیا کیا ہے؟ صرف منی کا ناپا قطرہ عورت کے رحم میں ڈالا بس. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, تم اندر بیٹھ کر بناتے ہو یا میں؟ اور ایک جگہ فرمایا یہ جو تمہاری آنکھیں, تمہارے کان, تمہارا ہارٹ, اگر میں نہیں بناؤں گا دوسرا ہے کون جو تمہیں یہ ساری چیزیں دے گا؟ قل ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی, ذرا میں تمہاری آنکھیں صرف کر لیتا ہوں, کون ہے جو تم کو بینائی دے گا, کون ہے جو تم کو کانوں کی سنوائی دے گا؟ مشینیں لگانی پڑتی ہیں پھر بھی آدمی مطمئن نہیں ہے. اور جب تمہارا ہارٹ بیٹھے گا کون ہے جو تمہارے ہارٹ کو پمپنگ کر کے بھی چالو کرے گا؟ آج کے زمانے میں لگاتے ہیں نا وینٹیلیٹر, تو سب سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ صاحب وینٹیلیٹر لگانے کی شرح اجازت ہے یا نہیں, اور اگر وینٹیلیٹر لگایا گیا اور ہارٹ کام کر رہا ہے اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں ہٹاؤں گا تو یہ مر جائے گا, تو ہٹانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور اس آدمی کو ہم زندہ مان لیں جو وینٹیلیٹر کے بیس پر زندہ ہے, یا ہم مردہ مان لیں؟ یہ تو الگ مسائل ہیں, یہ تو ظاہر عام مسلمان کی چیزیں نہیں ہیں, یہ تو بڑے علماء کے ہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں اور وہاں وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہوتا ہے. خیر, تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو باڈی انسان کی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, جیسے وہ مکان اللہ کے. اب اگر اس انسان نے اس باڈی کا غلط استعمال کیا, آنکھوں کا غلط استعمال, ہارٹ کا غلط استعمال, کانوں کا غلط استعمال، پیٹ کا غلط استعمال، ہاتھوں کا غلط استعمال، اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال، تو یہ ویسی خیانت کرنے والا ہوگا جیسا خیانت اس مکان والے نے کیا. اور جیسے اس مکان والے پر ہم کہیں یار تمہیں تو ظلم کیا ہے، اسی طرح سے بس یہی سمجھنا کہ صاحب میرے پاس یہ جو باڈی ہے یہ میری بنائی ہوئی خود کی نہیں، یہ خدا کی امانت ہے. اس لیے آج تک ابھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی باڈی کے چیزوں کو ہم گفٹ کریں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ جی آئی ڈونیشن میں کیا پریشانی ہے، آپ لوگ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہم تو مر ہی رہے ہیں، مر جائیں گے تو ہماری آنکھ سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے گا. اصل میں کنسپشن ہی بالکل دوسرا ہے اسلام کا. اسلام کا کہ ہمارے پاس جو باڈی ہے یہ امانت ہے خدا کی، یہ تو استعمال کرنے کے لیے جب تک ہے، اور جو ہی ہم استعمال کر کے فارغ ہو جائیں گے یعنی ہم دنیا سے گئے کہ میری باڈی ساتھ ہی واپس آئیے جو میں نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دی تھی. تو کیسے اسلام ابھی؟ اس لیے اب تک تو یہی فیصلہ ہے کیا صاحب کہ انسان کی باڈی کا ہر ہر جز خدا کی امانت ہے، اس کو بیچ ہی سکتے. اگر بیچنے کی اجازت مل جائے تو کتنے ہی غریب انسان طاقتور ہے وہ اپنی ایک کڈنی بیچ دے گا 1,00,000 روپے کی، فی الحال 2 سال نکل جائیں گے 1,00,000 روپے کے دو. لیکن نہیں صاحب، اور کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کی چربی کا کریم بننے لگے، تو جن کا فیٹ زیادہ ہو گیا وہ چربی نکال کر کریم بنائیں گے اور بہت مہنگا کریم بیچیں گے. شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایک دفعہ انسان کی چربی کا کریم بنائے گا دنیا کا سب سے مہنگا کریم وہی تھا، اور فرانس میں بکا ہے. اس وقت وہاں جب علماء کی بحث ہوئی انہوں نے کہا تھا ہاں اسلام نے جو بین لگائی ہے، اب سمجھ میں آتا ہے اسلام کی بین کا فائدہ کیا ہوا. ورنہ انسان کریم بنانے والی کمپنیاں انسانوں کو مار مار کر کے ان کی چربی کا کریم بنائیں گے اور دنیا میں بیچیں گے. جرمنی میں انسان کی کھال کا پرس بھی بنایا ہے، وہ کو لیڈی صاحبہ نے فخر کے ساتھ کہا ہم نے انسان کی چربی کا پرس استعمال کیا. جہاں تک بھی ہوتا ہے خیر، تو انسان یہ باڈی جو ہے یہ خدا کی امانت ہے. اس امانت کا غلط استعمال کرنے والا بہت بڑا مجرم ہوگا، اور اس امانت کا صحیح استعمال کرنے والا خدا کے انعام کا مستحق. جب انسان یہ سمجھنے لگا کہ میرے پاس یہ امانت، آنکھ میرے پاس امانت، اسی بنا پر اتنا زیادہ کھانا کھانا جرم ہے جس کی بنا پر انسان کی صحت خراب ہو جائے، کہ آپ اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جرم ہے. اسی بنا پر اپنے جسم کی کسی بھی چیز کا ایسا استعمال جس کی بنا پر وہ کمزور ہو جائے، جس کی بنا پر اس کو نقصان ہو جائے، اجازت نہیں ہے. مثلا فرض کیجیے اگر کوئی آدمی اپنا ناخن اکھاڑنا چاہے تو نہیں اکھاڑ سکتا ہے، کیونکہ صاحب یہ تو خدا کی پیدا کی ہوئی، آپ نہیں اکھاڑ سکتے اس کو. ایک دفعہ مسلمان علماء کے ہاں ایک مسئلہ سامنے آیا تھا، مہینوں تک اس پہ بحث ہوتی رہی، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. وہ کیا تھا؟ اگر کسی بچے کی 6 انگلیاں پیدا ہو گئی آپ انگلی جیسے سے الاؤ، یہ انگلی کاٹنے کی اجازت دیں یا نہ دیں؟ ایک طرف سے ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ہاں صاحب یہ نیچر کے خلاف ہے، کاٹنے کی اجازت دے دو کیونکہ یہ برا لگے گا بیچارے کو. اب کبھی یہاں ہوتی ہے ظاہر زیادہ انگلی، کبھی یہاں ہوتی ہے اور وہ دکھانا بھی نہیں چاہتا میری 6 انگلیاں ہیں صاحب بہت برا لگتا ہے، اس لیے کاٹنے کی اجازت دے دو کیونکہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے یہ، ایک جماعت. اور دوسری جماعت کہتے ہیں بالکل نہیں، جیسے یہ انگلی ہے اس میں گوشت ہے، اس میں ہڈی ہے، اس میں پٹھے ہیں، اس میں خون ہے، اس میں ناخن ہے، اسی طرح سے یہ جو 6ویں انگلی ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیسے خدا کی پیدا کی چیز کو ہم پھینک سکتے ہیں؟ صاحب ناخن کو تو کاٹنے کی اجازت دی، کہ ناخن کے کاٹنے کی اجازت ہمارے نبی نے دی، ختنے کے کھال کاٹنے کی اجازت وہ نبی علیہ السلام نے دی ہے، لیکن اس انگلی کو کاٹنے کی اجازت نبی نے نہیں دی، تو ہم کیسے کاٹنے کی اجازت دیں گے؟ مہینوں تک بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ شانہ کہیں گے میں نے جو باڈی کا ایک حصہ تم نے بنایا تھا تم نے کاٹ کر پھینکا کیوں اسے، یہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، تم کون تھے یہ فیصلہ کرنے والے، اچھا پیدا میں نے کیا تھا. اسی لیے پلاسٹک سرجری کی وہ قسم، پلاسٹک سرجری کی وہ قسم جو صرف باڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے کی جائے، اس کو بین کر دیا گیا اسلام میں. یعنی کاسمیٹک پلاسٹک سرجری کو اسلام میں اس لیے بین کیا گیا، گویا انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی باڈی کا کوٹ چینج کروں، رنگ بدل دیں گے، پیٹ آگے نکل گیا اس کو اندر کریں گے، اسی لیے کیونکہ صاحب یہ خدا کی امانت ہے، آپ اس میں تبدیل نہیں کر سکتے. تو بزرگو یہ جو انسان کے پاس باڈی ہے یہ خدا کی امانت ہے، دل خدا کی امانت ہے، اس کو اگر برے خیالات کا مرکز بنایا گیا اس کا تبھی کہ ہم اپنے دل کا غلط استعمال کر رہے ہیں. دماغ خدا کی امانت ہے، اگر ہم اس دماغ سے بری باتیں سوچیں ہم خدا کی پیدا کی چیز کی امانت کی خیانت کر رہے ہیں. اور آنکھ خدا کی امانت ہے، اس امانت کا اگر خیانت ہو گیا، اور اتنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہ دعا کرتے تھے جس دعا کی ضرورت حضور کو بالکل نہیں ہوتی تھی، اور وہ حضور کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن دعا کرتے تھے اس کی۔ میں اسی مثال بتاتا ہوں، حضرت نبی علیہ السلام ہم دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچا کر رکھنا جو بیوی وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ یہ دعا حدیث میں ہے، اللہ منی اعوذ بک من امراۃن تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ امبار حضور کی بیویوں میں سے کون سی بیوی ایسی تھی خدا نہ خواستہ جو ٹینشن اتنا پیدا کرے جو حضور کے لیے کہ حضور وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائیں، کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں تو عائشہ ہیں، وہاں تو جوہریہ ہیں، وہاں تو حضرت خدیجہ ہیں، ان کا تو سوال ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے یہ دعا کی، یعنی دعا کے ذریعے سے پیغام دیا، کیا ہو سکتا ہے کسی کی بیوی ایسی ہو اتنا ٹینشن پیدا کر دے گی کہ بیچارہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا۔ اور یہ عورتوں کو بتایا کہ تم اپنے شوہروں کے لیے اتنا ٹینشن نہیں پیدا کر دینا کہ ان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دو۔ اور آگے حضور نے فرمایا، یا اللہ میں ایسے بچے سے حفاظت چاہتا ہوں جو بچہ میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ لِي وَبَالًا۔ تو حضور کا کون سا بچہ تھا جو حضور کے لیے وبال بنتا ہے؟ وہاں تو حضرت فاطمہ ہیں، وہی حضور کی بیٹی ہیں۔ اور بچہ تھا ابراہیم جو 18 مہینے کا دنیا سے رخصت ہو گیا، آخری بچہ، تو کہاں وہ حضور کے لیے نعوذ باللہ من ذالک وبال بنتا۔ لیکن حضرت نبی صاحب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں ایسے بچے سے حفاظت چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائے۔ اس کا مطلب ہم کو پیغام دے دیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے وبال بن جائے، اور بچوں کو سمجھایا کہ تم اپنے والدین کے لیے وبال نہیں بننا۔ اور واقعی جب بچہ وبال بنتا ہے تو بے تکلف باپ تڑپ تڑپ کر کہتا ہے، ان کو بہتر اگر میں ایسے ہی تھا، بہت ٹھیک ہے، دیکھا اس سے زیادہ بہتر تھا مجھے بچہ ہی نہ ہوتا، جب اتنا تنگ آتا ہے۔ حضور کی بیوی حضور کے لیے ٹینشن پیدا کرے حضور کا مسئلہ ہی نہیں، لیکن دعا کر رہا ہے۔ حضور کا بچہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وبال کسی ہے ہی نہیں حضور کا بچہ، لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت تیسرا جملہ حضور نے فرمایا، یا اللہ میں ایسے پیسے سے حفاظت چاہتا ہوں جو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دے۔ حضور کا تو پیسہ تھا ہی نہیں، وہ مال ہی نہیں تھا۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ لِي وَبَالًا، اور ایک روایت میں وَمِن مَالٍ يَكُونُ لِي عَذَابًا، ایسا مال نہیں چاہتا ہوں میں جو مال میرے لیے۔ حضور کا مال تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو حالت یہ ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان دنوں میں بیمار ہیں، حضور کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور حضور نے اشاروں سے صاف بتا دیا تھا، صحابہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اب گھر میں تو ہے نہیں کوئی، کوشش کا کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا، کسی سے ادھار لے آؤ کچھ، مگر دیکھو صحابہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے اور ادھار مانگا جا رہا ہے۔ اس لیے دور گاؤں شہر کے کنارے پر جا کر کے کسی غیر معروف دکاندار سے، غیر مشہور دکاندار وہ تو صحابہ تھے سارے، تو غیر مشہور کون ہو سکتا تھا وہاں؟ وہ یہودی تھا ایک دکاندار۔ اس کے بعد گیا، اس کے بعد جا کر کہا، حضور کے لیے کچھ قرضہ دے دو اور پیسہ بعد میں دے دیں گے، اناج کھانے پینے کے لیے راشن دے دو۔ اس نے وہاں سے کہا، میں نے سنا ہے وہ بیمار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے میرا پیسہ ڈوب جائے گا، اس لیے میں تو نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، اگر کوئی چیز آپ کے پاس بند رکھیں گے تب آپ دے دیں گے؟ اس نے کہا، ہاں سب میں دے دوں۔ وہ آیا واپس اور کہا، یا رسول اللہ، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز رحم رکھو۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، وہ میرا تھا نا وہ بلٹ پروف جیکٹ، ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہاں حدیث میں لفظ درعن، یعنی وہ کرتا جو جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا تاکہ تلوار کا زخم نہ لگے، اس کو درعن کہتے ہیں، اس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ۔ حضور کا تھا ایک، کہا وہ درعن، وہ جو وہ جیکٹ ہے، بلٹ پروف کرتا ہے، وہی کرتا لے جا کے دے دو۔ چنانچہ وہ کرتا لے جا کر اس کو دیا گیا، وہ لوہے کا کرتا تھا، بلٹ پروف لوہے کا کرتا تھا، وہ رکھا، اور اس نے 30 سا، آپ مان لیں تقریباً 60 کلو سا ان کا پیمانہ تھا، جیسے پرانے زمانے میں ہمارے یہاں پیمانہ تھا سیر، اسی طرح سے بعد میں زمانہ، اب آج کا دور وہ آ گیا جس میں پیمانہ بن گیا کلو یا لیٹر۔ حضور کے زمانے میں جو پیمانے تھے وہ ایک پیمانہ، اس کو کہتے تھے سا، صاد الف اور عین، وہ سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ 30 سا گندم یا جو حضور کے لیے لایا گیا، اور یہاں سے وہ حضور کا وہ درعن، وہ زرہ، وہ برڈ پروف کرتا مبارک یہودی کے پاس بند رکھا گیا، اور اللہ کا نبی اس دنیا سے رخصت ہوا اس حال میں کہ آپ کا کرتا وہیں یہودی کے پاس بند تھا، اس کو چھوڑایا نہیں جا سکتا. جہاں جس نبی کے گھر کے مال کا حال یہ ہو، وہ کہتا یا اللہ ایسا مال میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے جو میرے پاس، تو مال تھا ہی نہیں. کیا پتا چلا؟ حضور کبھی دعا ان چیزوں کی مانگتے تھے جو حضور کا کیس نہیں ہوتا تھا، وہ اصل میں امت کو سکھاتے تھے. بس ٹھیک اسی طرح سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اپنی آنکھ کی خیانت سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، میری آنکھ خیانت نہیں کرنی چاہیے. خیانت کا مطلب نامحرم عورت کو دیکھنا، خیانت کا مطلب کسی کا ستر دیکھنا، یہی ہے سب سے بڑی. اچھا اللہ کا نبی خیانت کر سکتا تھا؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جاتا. اور اگر کسی آدمی کے ذہن میں یہ تصور آئے گا تو اس میں ایمان کو خطرہ ہے. جو نبی اتنا پاکیزہ، وہ نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری آنکھ خیانت نہیں کرنی چاہیے. یارے بتایا تمہاری آنکھ کو خیانت کا خطرہ ہے، میں جب اپنے لیے حفاظت مانگ رہا ہوں اس سے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ کیس کتنا اہم ہے. اب اگر ایک آدمی اپنی آنکھ کی خیانت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. کان خدا کی امانت ہے، اگر ہم نے اسے غلط استعمال کیا، مثلا میوزک سنا، مثلا گیوتیں سنی، گانے سنے، غیر ضروری باتیں سنی، تو یہ کان کا غلط استعمال ہے. دل خدا کی امانت ہے، اس میں خیالات لانے ہیں، یہ خیالات کافرانہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں، مجرمانہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں، مومنانہ خیالات بھی ہو سکتے ہیں. مثلا فرض کیجئے ایک انسان سے کوئی غلطی ہونے والی ہے یا غلطی کرنا چاہتا ہے، اس کو دوسرے نے بتایا یار یہ اسلام میں جائز نہیں، اس کے دل میں خیال آیا کیا کریں گے، کرنا تھا تو بیچ میں آ گیا یہ ابھی اسلام، بس یہ تو دل میں خیال آیا اسلام بیچ میں آ گیا، یہ خامخواہ آج کہاں چلے گا یہ اسلام، یہ بھی اسلام کے متعلق برا خیال آ گیا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اپنے دل کا یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ باڑی اللہ کی امانت. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو حضور تھوڑی دیر تو اپنی گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد فرمایا بھائی وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس نے کہا حضرت میں ہوں. کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ کہ حضرت یہ پتا نہیں قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے گی تو سمجھ جانا قیامت آ گئی. کرسی مل گئی یہ امانت ہے، اسے غلط استعمال نہیں کر سکتے. امامت مل گئی یہ امانت ہے، غلط استعمال نہیں کر سکتے. محلے کا بڑا بن گیا یہ امانت ہے، اسے خیانت نہیں کر سکتے. خوبصورتی مل گئی یہ امانت ہے، اسے غلط استعمال نہیں کر سکتے. بہت زیادہ تیز ذہن ہے یہ امانت ہے، اسے غلط استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر کالا پن آ گیا، بدسورتی ہے، یہ بھی امانت ہے، اسے بھی غلط استعمال نہیں کر سکتے. غلط استعمال کیا؟ خدا میرے لیے آپ کے پاس آئی نہیں، یہ ہے اپنی بدسورتی کا غلط استعمال. ہر چیز خدا کی امانت ہے، اس کو جوں کا تو اذا زیات الامانت فانتظر الساعة، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر لینا. ایک نے چیز کسی کے پاس رکھی، اسے ضائع کر دی، یہ تو ہے ہی امانت خیانت، لیکن اس سے زیادہ وسیع ترین مفہوم ہے کیا کہ صاحب اگر مجھے داماد بن گیا یہ امانت ہے، اس کی بیوی اس کے پاس امانت ہے، باپ بیٹے کے پاس امانت ہے، بیٹا باپ کے پاس امانت ہے، ہمسایا ہمارے لیے امانت ہے، ہم اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائیں گے گویا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اتنا وسیع ترین مفہوم ہے امانت کا. لیکن جب انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد اسے احساس بھی نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں. اور آج کا دور وہی ہے، اور اس آج کے دور کی ہمارے نبی کو بہت زیادہ فکر ہے. یہ تو بظاہر بڑی عجیب بات لگے گی، لیکن سچ بات یہی ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے حضور کو بہت زیادہ فکر تھی، اس دور میں مسلمانوں کو کیا بنے گا. پچھلے دوروں کی اتنی حضور کو فکر نہیں تھی، کیسے پتا چلا کہ حضور کو آج کے دور کی فکر تھی؟ ان کی باتوں سے. وہ باتیں کیا ہیں آپ جانتے ہیں، حضور کی بات کو ہم کہتے ہیں حدیث. اور دنیا میں کسی انسان، کسی نبی، کسی سکالر کی باتوں کو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کیا گیا جس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ریکارڈ کیا گیا. ایک بات تنہائیوں میں کی ہوگی، وہ بھی ریکارڈ میں. ایسی باتیں بھی ریکارڈ میں ہیں جن کو کرنا ہی نہیں ہے، وہ بھی ریکارڈ میں. کسی مسلمان کو اس پر عمل نہیں کرنا, وہ بھی ریکارڈ میں. بڑا ایسی باتیں بھی ہیں اس میں کہ جن پر عمل بالکل نہیں کرنا ہے لیکن وہ ریکارڈ میں. مثلا ایک حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھکے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کے صحن میں لیٹ گئے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ ایسے رکھی. بس اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ جب بھی مسلمان خانہ کعبہ میں پہنچے گا پہلے ٹانگ کے اوپر ٹانگ ایسے رکھے گا کیونکہ حضور نے ایسا کیا, نہیں, اس پر عمل نہیں کرنا ہے. لیکن صحابی نے نقل کرتے ایسا ہوا ایسا. یا مثلاً صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا تھا, سوال مجھے پوچھنا تھا تو میں نے باہر سے آواز سنی تو آپ کلی کر رہے تھے اور کلی کرتے کرتے آ کی آواز آئی, میں نے سنی وہ آواز تو میں سمجھ گیا حضور کلی کر رہے ہیں. بس بعد میں جب بھی یہ بیان کرتا تھا پہلے کہتا تھا میں حضور سے پوچھنے کے لیے گیا تھا, دروازے کے باہر کھڑا تھا, مجھے اندازہ ہوا حضور کلی کی آواز کر رہے ہیں, اور پھر وہ پہلے آ کرتا تھا, وہ لفظ آتا ہے الف اور عین, آ میں نے آواز سنی, اس کے بعد پھر حضور تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے. اب اس کا مطلب تھوڑے ہے کہ صاحب ہم کو ضرور کرنا ہے کیونکہ حضور نے کیا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کا امت عمل نہیں کر, لیکن ریکارڈ میں ہے. کیوں ریکارڈ میں ہے؟ اس وجہ سے کہ نبی کا, اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک بات کو ریکارڈ میں رکھا ہے. انہی باتوں میں سے, انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث, وہ ایک حدیثوں کا چپٹر وہ آتا ہے جس میں یہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ فلاں زمانے میں کیا کیا ہونے والا ہے. وہ ہمارا زمانہ, مثلا حضور نے فرمایا لوگ قرآن پڑھنے کو شرم کی بات سمجھنے لگے, حدیث میں آئی. اس سے بے شمار مسلمان بھائیوں کا حال یہ, جیسے ہم اپنے بچے کے لیے اچھے سے اچھے ٹیوشن, اچھے سے اچھے سکول کی فکر کرتے ہیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا ہر مسلمان اسی طرح سے اپنے بچوں کے قرآن کی اور مسلمان ہونے کی فکر رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. چاہے کتنے ہی بچے, بہت صحیح بچہ ہے, ڈگریوں پر ڈگری ٹاپ پہ ٹاپ کرتا رہا ہے, کہ لگے جی ابھی قرآن نہیں پڑھا سکے, فرصت ہی نہیں آئی. ویسے ضروری بھی نہیں, ساتھ یہ بھی کہا ویسے کوئی ضروری بھی نہیں ہے, اصل مسلمان تو ہیں, اب ضروری کیا ہے. ایک شخص نے یہ بھی کہا ویسے فائدہ بھی کچھ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا, جب سمجھ میں نہیں آیا تو فائدہ بھی کیا ہے, اب رکھا تو ہے ویسے قرآن ہم نے گھر میں. جہاں تک مسلمان, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا وقت آنے والا ہے, میں جو کہہ رہا تھا نا آج کا دور, اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ کوئی خام خواہ نہیں ہے, بزرگو مسلمان کا ایمان طاقتور ہو جانا چاہیے. یہ بات سن کر کے حضور نے فرمایا کیا؟ فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مرد مردوں سے بدکاریاں کریں گے, عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گی. آج کا دور اب تو یورپ میں قانون بنے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک آنے والا ہے. اور جو کسی معاشرے کا سب سے ذہین طبقہ, سب سے اونچا طبقہ ہونا چاہیے, وہی اپیلیں کر رہا ہے, یعنی کون جج بھی اعلان کر رہا ہے صاحب اس کی اجازت دے دو, آپ کو پڑھے لکھے ہیں معلوم ہوگا تھوڑا چل کے آ. تو گے ازم تک کے قانون بننے لگے ہیں. حضور نے 1500 سال پہلے کہا تھا ایسا ہوگا, یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء, مرد مردوں کے ساتھ بس. اچھا آج کا دور ساتھ میں یہ بھی ہے, وہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں فارورڈ, کہ جو یہ نہیں کریں گے وہ فارورڈ نہیں وہ بیکورڈ ہے, یہ بھی ذہنوں میں گزرا. وہاں پہنچ گیا وہ 1500, وہ آج ہی کا دور سمجھا رہے ہیں حضور کہ جس دور میں تم ہوں گے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت آئے گا تمہارے سامنے ایسے ایسے نظریات لائے جائیں گے جو تم نے کبھی پہلے سنے بھی نہیں ہوں گے, اس وقت بچ کر رہے ہیں. چنانچہ ایک صاحب نے کتاب لکھی, اس کتاب میں اس نے لکھا کہا میں نے پورا قرآن اور حدیث کا ریسرچ کر لی صاحب, میں نے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ شراب پینا تمہارے لیے حرام ہے. قرآن میں صرف اتنا لکھا ہے شراب سے بچو, یہ اخلاقی تعلیم ہے. ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اخلاقی تعلیم ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے شراب حرام ہے. اگر شراب حرام لکھا ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں, وہاں لکھا ہے شراب سے بچو. یہ تو ایسے ہے جیسے بچے کو کہتے ہیں اس بچے سے کھیلنے سے بچو. اخلاقی تعلیم ہے, کوئی بچتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, یہ تو ہوا قرآن. اور صاحب نے حدیث میں دکھایا اس نے کہ اللہ صاحب ایک حدیث میں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ صحابہ شراب پی کر کے جنگ احد میں گئے تھے اور وہاں شہید بھی ہو گئے, تو کہاں شراب حرام ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا وقت آئے گا لوگ میری امت کے لوگ شراب کو حلال کریں گے, وہی دور. اور جن صاحب نے کتاب لکھی ہے انہوں نے اپنا نام لکھا سید ذوالفقار احمد بخاری, سید بھی اور بخاری بھی ہیں, اور فلسفہ سمجھ رہا ہے ان کو کہ 1500 سال میں امت نے دین کو سمجھا ہی نہیں اور شراب حرام نہیں ہے کیونکہ وہ خود شرابی ہے, تو اپنے شرابی ہونے کے بچانے کے لیے اس نے تھیوری پیش کیا. اور کساب سے کہتا میں نے صاحب پورا ریسرچ کیا ہے, میں نے اچھی طرح سے کر کے دیکھا, میں قرآن کا بھی سکالر ہوں حدیث کا بھی سکالر ہوں, اور سکالر ہونے کا انجام یہ دکھا. سمجھ میں آیا دور کون سا؟ اس دور میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ نوجوان نسل کو ہے. ہمارے جو بڑی نسل ہے جو 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ تو جس پیٹرن پر ہیں اسی پیٹرن پر زندگی گزار لیں گے, نمازیں پڑھی ہیں پڑھتے رہیں گے گزر جائیں گے. ان میں ملحد بننے کا خطرہ نہیں ہے, اتھیس بننے کا ان کو خطرہ نہیں ہے. اتھیس بننے کا خطرہ جو ہے وہ نئی نسل کو, اسی نئی نسل کے متعلق حضور کو بہت زیادہ فکر تھی. اس لیے حضور بار بار نوجوانوں کو مخاطب بنا کر کہتے تھے نوجوانوں اپنی حفاظت کرنا, ایسا نہ ہو بگاڑ کا شکار تم ہو جاؤ گے. اور دنیا میں جب بگاڑ کبھی آتا ہے تو نوجوان نسل ہی سے بگاڑ آتا ہے, کیونکہ پرانے جو ہوتے ہیں وہ تو اب دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں, وہ تو پرانوں کو کہتے ہیں کہ ڈوبتا سورج ہے. اس ڈوبتے سورج کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک, پرانا مالدار جو ہے اس سے ڈر نہیں, جو ابھرتا ہوا نیا ہوتا ہے اسی سے خطرہ ہوتا ہے. تو نئی نسل ابھرنے والی ہوتی ہے, اسی لیے یہ جوانی یہ امانت ہے, اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک ایک چیز امانت ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی ایک قسم کا جنون ہے, اور یہ جنون اگر انکنٹرول ہوتا ہے اس وقت نوجوان کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. میری بے عزتی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, میرے گھر والوں کی بے عزتی ہو جائے کوئی, ہو جانے دو, میری تعلیم تباہ ہو جائے ہو جانے دو, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس وقت یہ ذہین لڑکا ہونے کے باوجود اپنی بے عزتی, اپنی تعلیم کا نقصان, اپنے خاندان کی بے عزتی, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے جب اسے کوئی کرنا. اب وہی ہے وہ جنون کو چاہتے. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں تعلقات جوڑتے ہیں, ایک وقت آتا ہے ایسا خمار جوتا ہے, وہ یہ بھی نہیں سوچتا ہے مجھے میری زندگی کو داغ لگے گا, وہ یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ میرے گھر والوں کو برا لگے گا, میرے خاندان نہیں ہو جائے گا. ہم کسی عزت کے بعد میں تو ایسے ایسے فلسفے کہنے لگے صاحب یہ سماج ہمارا دشمن ہے, ورنہ تو ہم کر کے عشق کر کے دکھاتے ہیں, ہم تو لیلا مجنو بن کے دکھاتے ہیں, کیا کریں اس ظالم سماج کو. یعنی آوارہ ہونا چاہتے ہیں مگر ظالم سماج کے مقابلے کیا کیا فلسفے آدمی سن. بگاڑ سے بچنے کے لیے گھر کا ماحول عمدہ ہو بچنا ممکن, سوسائٹی بہت پاکیزہ ہو بچنا ممکن, تعلیمی اداروں میں پاکیزہ اچھا ماحول ہو بچنا ممکن, بازار سینٹر تعلیمی ادارے ٹیکنیکل ادارے ساری صاف جگہیں ہوں تو بچنا ممکن. لیکن اگر اس کا الٹا ہو رہا ہو کہ صاحب گھر میں بھی ویسی پاکیزگی نہیں, بازار میں بھی ایسی پاکیزگی نہیں, دکانوں پر بھی نہیں, دفتروں میں بھی نہیں, سکول کالج میں بھی نہیں, کلاسوں میں بھی نہیں, یہ بیچارہ نوجوان قابل رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ بگڑے گا نہیں, یہ تباہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آج کا نوجوان قابل رحم ہے, بہت زیادہ قابل رحم ہے, چاروں طرف سے اس کو برائیوں کی طرف کھینچنے کی محنتیں ہو رہی ہیں, اب کس کس سے اپنے آپ کو بچائیں؟ مسلمان حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کو غلطیوں سے پاک رکھیں, لیکن معلوم ہے آج کے حکمرانوں کا حال, وہ تو تباہیوں میں سب سے آگے. بلکہ قرآن کریم کی آیتیں پوری, میں حدیث پڑھ رہا تھا کل ہی پڑھی, کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری شریف میں حدیث پڑھی, اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی انسان کو امت کی باغڈور ہاتھ میں دی گئی اور اس نے امت کا حق ادا نہیں کیا, جہنم اس کے لیے لازم ہے, جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی, وہ یہ نہ سوچے کہ حکمرانی کی کرسی مجھے جہنم سے بچا سکے. یہ تو شاید آج ہی کے دور کے لیے. اب بخاری میں حدیث ہے تین جگہ پر. اب آج کا یہ نوجوان بیچارہ حکومتوں کے ذریعے سے سدھر جائے ممکن نہیں, تعلیمی اداروں کے ذریعے سے سدھر جائے کوئی امکان نہیں, بازار کے اچھے ماحول سے سدھر جائے کوئی امکان نہیں, کھیل کے میدان میں سدھر جائے کوئی امکان نہیں. ایک دفعہ ایک سکول والوں نے کہا جی یہ بتائیے ایکسکرشن کرنے کی, ایکسکرشن جانے کی اجازت ہے شریعت میں یا نہیں؟ ایکسکرشن جانے کی شریعت میں اجازت تھی, شریعت نے ترغیب دی تھی, مگر آج کے ایکسکرشن کی نہیں تھی. وہ لگا نئے نئے قرآن لے کر سیرو فی الارض زمین میں گھومو پھرو, لگا جی وہ سیرو فی الارض وہ آج کا سیرو فی الارض نہیں ہے, کہ جہاں کے پارکوں میں جائیں گے تو وہاں کا حال سب کو معلوم ہے. صاحب فطرت کے نظارے دیکھنے جائیں گے, آپ فطرت کے نظارے دیکھنے کیا جاؤ گے؟ فطرت کے برے, فطرت کے ساتھ انسانوں کا جو برا حال ہے وہ دیکھنے جاؤ گے, ننگا پن دیکھنے کے لیے جاؤ گے. تو آج کا پکنک اور آج کا ایکسکرشن اس میں داخل ہی نہیں ہے. لیکن سکول والوں کو پھرنا ہوتا ہے, خود استعمال کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو. آج کا نوجوان اب کہاں بچ سکے گا اپنی جوانی کا؟ اور ادھر سے دنیا میں مہم کیا ہے؟ فحشات پھیل جانی چاہیے, فحشات ایسا لباس لڑکے بھی پہننے لگیں جو دوسروں کے جنسی جذبات کو ابھار دیں. لڑکیاں بھی ایسا لباس پہننے لگیں جو جنسی جذبات کو ابھارنے, لڑکوں کو ایسا لباس پہنا جا کے کسی نے کی طرف سے بدن ننگا ہو جانا چاہیے. جو بہت گہری نظر رکھنے والے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کہاں جا رہی ہے امت. ایک پہلے تو ٹائٹ کرایا گیا لباس تو بنایا اسے فیشن, ٹائٹ ہونے کے بعد اب کہاں, اب اس کو تھوڑا اور کرتوں کو اور اوپر کرو تو شرٹ اوپر کرتے کرتے اب ناف سے اوپر کر دی گئی, جیسا اس کو فیشن بنا کر کے لایا گیا. اب یہ ناف سے اوپر ہوگی تاکہ ذرا سا اوپر کرے گا یہ سارا پورشن نظر آ جائے گا اور یہی دوسروں کو نظر آ جانا چاہیے. آگے چل کر کے اسے اور کم کرائیں گے. یعنی دنیا میں فحش مزاج بنانے کے لیے فلموں کا استعمال ہوگا. بلکہ بزرگوں, امت کے ذہین افراد اگر غور کریں سوچیں کہ مسلمانوں کو کدھر کو پھینکا جا رہا ہے, کیا کہ صاحب ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں دھاگے آ جانے چاہیے. کون سے والے دھاگے؟ جن دھاگوں پر ان کا ایمان آئے. ان کا ایمان خدا سے ہٹ جائے دھاگے پر آ جائے, ان کا ایمان تقدیر سے ہٹ جائے دھاگوں پر آ جائے, لیکن مسلمان کہاں دھاگے لگائے گا. اگر 10 سال پہلے کہتے کسی انسان کو کہتے ٹیکا لگاؤ کوئی مسلمان سننے کو بھی تیار نہ ہوتا, اور 10 سال پہلے اگر کسی مسلمان سے کہتے دھاگے باندھو راکھی باندھو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب کیسے ان مسلمانوں میں اس کو لائیں گے؟ کیا اس کو فلموں کے ذریعے لا سکتے ہیں؟ تو فلموں میں اس کو بتا رہے فیشن کے لایا گیا, نوجوان لڑکی بھی دھاگے باندھے. صاحب اب دھاگے, اس دھاگے سے میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا, اس دھاگے سے میں چاہے میرا عشق بازی کامیاب ہو جائے گی, اس دھاگے سے میری ہارٹ بیٹنگ ٹھیک ہو جائے گی, اس دھاگے سے جو ہے دھاگوں سے کہیں ہو سکتا ہے. یہ کسی کوئی اندھی دنیا تھوڑے ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ شاہوں کے کنٹرول میں سارے کائنات ہے کہ تم دھاگے باندھو گے اور پڑھو گے کچھ نہیں سناؤں گا دھاگوں سے میں پاس ہو جاؤں گا. تم دھاگے باندھو گے بیمار ہے علاج نہیں کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے دھاگوں سے. یہ تو کافرانہ عقیدے تھے کہ صاحب یہ راج دیوی, یہ فلانی دیوی کا دھاگا ہے, یہ فلانی مندر کے دھاگا ہے, یہ فلانے پروہت کا دھاگا ہے, یہ فلانی جوتشی کے دھاگے ہیں, جوتشیوں کے دھاگوں کے نتیجے میں اور مسلمان میں پہننے لگ گیا وہ. لیکن اس کو ہم مشکانہ دھاگے کہہ کر کر استعمال کراتے تو نہیں کرتے, اس کو کیا استعمال کرتا ہے؟ یہ فیشن ہے. کہ صاحب یہ دھاگے کیوں مانے کہ لگے صاحب آج کا فیشن ہے, ہم تھوڑے اس لیے پہن رہے ہیں. ایک لڑکے کو اس سے گلے میں دھاگا تھا اور یہاں بھی دھاگا تھا. صاحب یہ کیا ہے؟ کہنے کہ جی میرے ابا جان شال پھیری کا بزنس کرتے ہیں, ان کا کوئی کسٹمر دلی میں تھا, وہ ہردوار کا رہنے والا تھا, اس نے ان سے شال خریدے تھے, پھر اس کسٹمر نے ان سے کہا کہ آپ پیسہ وصول کرنے کے لیے وہیں ہمارے یہاں آ جاؤ, پھر میرے ابا جان ہردوار چلے گئے, وہاں مندر سے میرے لیے یہ دھاگا لائے ہیں اور کہا اس سے تو جہاں کے پاس ہو جاؤ. یہاں مسلمان پہنچ گیا, اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ صاحب میں کیا کر رہا ہوں. کیا ایک مسلمان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر ٹیکا بھی لگائے؟ ایک مسلمان کہنا کہ صاحب کیا بتائیں گے, فلموں میں ڈراموں میں مجھے پارٹ کرنا ہے اور اس میں مجھے پنڈت بننا ہے اور پنڈت بن کر کے مجھے یہ کرنا ہے, اسلام اس کی اجازت ہے؟ نہیں صاحب. کیا لگا ہے اسلام اتنا شٹ مذہب نہیں ہے, نہیں چلے گا, کرد کر سکتے ہیں. گویا وہ پاٹ پڑے گا ڈرامے میں ہندو بن کر کے, اس کے ایمان کو اس سے کیا ہو جائے گا؟ رہے گا بھی ایمان اس کی اس کو پرواہ نہیں. اس دور میں ہم زندگی گزارا, اس لیے آج کے نوجوان کو بہت زیادہ فکر مند ہونا ہوگا. اگر یہ بچائے گا اپنے تو بچ جائے گا, ورنہ اللہ اکبر. حضرت نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. شام کو کا مومن ہوگا صبح کو کافر ہو چکا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. چنانچہ اس وقت کہیں ایسا اگر میرا مزاج ایسا ہے کہ میں دین کی بات سننے کو بھی تیار نہیں, ایک مسلمان افسر دیندار گھر کا پیداوار اور وہ یہ سننے کو بھی تیار نہیں کہ رشوت حرام ہے, کیا لگا ہے یہ مذہب کیسا مان جاؤں گی, مذہب کو غیر تھا. جب ایک مسلمان افسر یہ کہتا ہے دین کی بات سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, اس وقت اس کا ایمان ہے کہاں پہ؟ ہاں وہ مسلمان خاندان میں چپکا ہوا ہے, تو چپکا ہوا تو ہے لیکن اندر سے ایمان سے خالی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے اس کی افسری ہے, یہ افسری اس کو ابھی سوچنے نہیں دے رہی, اس افسری کا خمار ہے دماغ میں, یہ سوچنے دے رہی ہے. یہ خمار کئی قسم کا ہوتا ہے, کبھی افسری کا خمار ہوتا ہے, کبھی پیسے کا خمار ہوتا ہے, کبھی ڈگری کا خمار ہوتا ہے, کبھی جوانی کا خمار ہوتا ہے, یہ خمار سوچنے نہیں دیتا ہے. اور آدمی اس وقت کسی کے بعد جو بات کہے گا اس کو حقیر سمجھتا ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض دفعہ لوگ حقارت سے کہتے تھے آپ کو کیا, کہتے ہیں آپ لوگ نچلے طبقے کے لوگ ہیں, ہم ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہائی قرآن کریم ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَأَحْكَمَ الْقَوْمُ فَدَمَّرْنَا تَدْبِيرًا. جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کسی ملک کو تباہ کرنے کا تو وہاں کے جو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ طرح طرح کے جرموں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس ملک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو میرے نوجوان بھائیوں, یہ دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اگر آپ اپنی جوانی کی خود حفاظت کے لیے سرگرم ہو تو آپ کی جوانی بچ جائے گی, ورنہ جوانی میں داغ لگے گا اور یہ داغ کبھی دھلے گا نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھا اور اس لیے بہت اہم جگہوں پر جوانوں کو دکھاتے تھے. بخاری میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا سات آدمی قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے سائے میں کھڑے کیے جائیں گے, ان میں سے وہ نوجوان ہوگا جس نوجوان نے جوانی کے آغاز سے ہی اپنی جوانی کو بچایا اور کوئی گناہ کا کام نہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا جوانی آپ نے کیسے گزاری, ڈرگس کا شکار تو نہیں ہوئے تھے, ماں باپ کو ستایا تو نہیں تھا, آوارہ تو نہیں ہوئے تھے, لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات تو نہیں قائم کیے تھے, شرابیں تو نہیں پی تھی, غلط اشبازیاں تو نہیں کی تھی, دل میں برے خیالات تو نہیں تھے, کیا 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 ہے آپ نے اپنی جوانی, غلط فیشن تو نہیں کیے تھے, دوسری قوموں کی نکالی تو نہیں کی تھی. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا, ام شبابی ہی آپ کے شباب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے, اور یہ شباب جب داغدار ہوتا ہے تو بعد میں ساری زندگی انسان پچھتاتا ہے کہ اگر کبھی گناہ کا مرحلہ آیا ہو اور آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا, ساری زندگی آپ کو دل کا سکون ملے گا, یار فلاں جگہ اتنا خطرناک گناہ ہو رہا تھا میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, جب بھی یاد آئے گا دل کو سکون آئے گا, ضمیر آپ کو مبارکباد دے گا, اور اگر داغ لگ گیا ساری زندگی کوستا رہے گا آپ کا ضمیر فلاں جگہ تم نے یہ جرم کیا. اس وقت ننگا پن ہے, فیشن ہے, اس فیشنوں کی دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو بچا کر دکھائیے. اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی ہے ایسی حالات میں, مبارک ہو ایسے انسانوں کو کہ جو گھر کے لیے فرمایا وہ غریب ہوں گے بیچارے, وہ ان غریبوں کو میرا مبارکباد ہو جو برے ماحول میں اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. فطوبا للغرباء, ان غریبوں کو مبارک ہو جن کو بہت مشکل ہوگا, گھر والے بھی تانے دیں گے, سوسائٹی والے بھی تانے دیں گے کہ صاحب آپ کیا آپ کو نیک بن گئے ہو, آج سبنا خاصے ملا. ایک لڑکے نے داڑھی رکھی, گھر والوں کا ہے سبنا کتنا یہ گزرا ہو, اس نے کہا جناب میرا دوست جس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوا اس نے مجھ سے پہلے داڑھی رکھی ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ معلوم کیا ہونے والا ہے. قرآن کریم میں آیت ہے کئی دو یا تین جگہوں پر, اگر تم میرے دین سے پھرنا چاہتے ہو دفع ہو جاؤ, نئی قوم آئے گی تم سے اچھے مسلمان بن کر دکھائیں گے. اس وقت جو دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اتنے اچھے مسلمان بنتے ہیں, ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں اور قدم قدم پر اس کی مثالیں آ رہی ہیں. ہمارے یہاں پڑوس میں کے ملک میں کھلاڑیوں کی ٹیم ہے, وہ شخص جس نے ابھی دو سال پہلے کلمہ پڑھا اس نے خود کہا, ہم نے سنا, کہا لگا صاحب جب سے میں نے کلمہ پڑھا تب سے آج تک میں نے کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑا. اس نے کہا صاحب میں پچ پر بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں نماز چھوڑوں گا, پتہ نہیں ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی دکان پر اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, یہ وہ کہتا تھا. اور اس نے کہا کہ اگر میں کبھی نماز میں مجھے دیر ہو جاتی ہے تو مجھے اندر سے کچھ کرنٹ لگتے ہیں, کچھ کرنٹ لگتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے. ہاں وہ جواب دینے والے نے بتایا کہ کیونکہ تمہارا ایمان ابھی طاقتور ہے اور فریش ہے, وہ تم کو اندر سے جگ لگاتا ہے, باقی سارے کام تھوڑا پہلے نماز ادا کرو, اور ہمارا چونکہ ڈم ہو چکا ہے اس میں گرد غبار چڑھ گیا ہے, یہ انفیکشن زدہ ایمان ہے, اس میں جان ہی نہیں ہے. اب اگر گناہ بھی ہو جائے تب بھی, جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے پہلی مرتبہ تو اندر سے دھڑکنے لگے گا دل, اور جب بار بار کرتے ہیں تو وہ دل دھڑکنا بند کرتے ہیں. کیا کہ صاحب آپ نے تو مجھے کمزور کر دیا, اب میں دھڑکنا بھی بند کر رہا ہوں, میں دو چار مرتبہ وارننگیں دیجیے ادھر مت جائیے مت کیجیے یہ کام, لیکن پہلی مرتبہ اگر شراب کے قریب جائیں گے دل دھڑکنے لگے گا. یہ دھڑکتا کیوں ہے؟ کہ وہ ایمان اس کو ہلانے لگتا ہے بچو اس سے, لیکن جب پینا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت وہ سرنڈر کر دیتا ہے کہ صاحب ان میں تو ہار. اس لیے میرے بھائی اپنی جوانی کو بچائیں, اور اس جوانی کو بچانے کے لیے ضروری ہے آپ کے اندر طاقت آئے, اور وہ طاقت ایمان کی ہوگی, اور جب ایمان کی طاقت جب آپ کے اندر آئے گی تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے. گندے سے گندے ماحول میں جا کر بھی آدمی برائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے گندے سے گندے ماحول میں بھی, اور اگر ایمان کی حالت کمزور ہوتی ہے تو پھر اچھے سے اچھے ماحول میں بھی آدمی گپ. ایمان کی حالت خراب ہوتی ہے مسجد کی کھڑکی سے انسان ہمسائے کے مکان میں دیکھ کر کے گناہ کرتا ہے مسجد میں آ کر, اور ایمان طاقتور ہوتا ہے تو شراب خانے میں جا کر بھی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. آج کے نوجوان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بلکہ عائشہ والدین کے لیے بھی. حضور نے فرمایا تھا نا اے جوانوں جلد نکاح کر لینا, آج یہ ساری سوسائٹی رکی ہوئی ہے, نہیں صاحب جلدی نکاح نہیں ہونے دیں گے. ایسے ظلم میٹھا ظلم کر رہے ہیں والدین, سارا سماج آج کے نوجوانوں پر ظلم کر رہا ہے. کیا کہتا تم جوانی کی آگ میں جلتے رہو مگر ہم تمہاری شادی نہیں ہو, گناہ کرتے رہو کوئی پرواہ نہیں کر, لیکن شادی نہیں ہونے دیں گے. ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکا فون پہ کر رہا تھا, کہنے لگا جی کیا بتائیں پچھلے سال ہماری منگنی ہوئی ہے اب تک نکاح نہیں ہوا, کیوں سال نکاح نہیں ہوا؟ کہتا وہ لڑکی کے بھائی کہتا ہے کہ اچھا کہتا ناؤ صاحب گھسناؤں پچوسن ستارہ رہا یمن کے نا پچو نکاح کرو ایک سال. اب وہ کہتا ہے جی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں بات نہیں کر سکتے آپ, جی ہم کیا کریں گے ایک سال ہمارا نکاح منگنی ہو گئی ہے ایک سال لٹکا کر کے رکھا ہے کیوں صاحب اچوچوں سے ستارہ رہ لیا کن نکاح ہو گیا ہے کہ صاحب تین سال ہو گئے رخصتی نہیں کیوں وہیں یہ پنجن سانگن پر کھڑا کر اب کرو رخصتی. آج کے نوجوان کو لٹکا کر کے رکھیں گے آپ کے والدین, اس وقت اب ایک ہی شکل ہے کہ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں اور اپنی جوانی کی حفاظت کر کے ورنہ گناہوں میں ڈوب جائیں گے. کیسا نادان ہوگا وہ, کتنا کامیاب ہوگا وہ جوان جو یہ کہے گا کہ شادی کے دن تک میں نے اپنی باڈی کا ٹچ کسی سے نہیں کیا, یہ بالکل پاک صاف معصوم ہے. خود ہی معلوم ہے ایک زمانہ یہاں کشمیر میں تھا کہ جس دن لڑکا دلہا بنتا تھا اس دن محلے والے کہتے تھے اس سے دعا کرو یہ بالکل معصوم ہے ابھی تک, اور جب لڑکی دلہن بنتی تھی کہتے ہیں آج اسے دعا کرائیں کہ یہ معصوم ہوگی. کیا آج کا نوجوان دعا گارنٹی دے سکے گا کہ میں معصوم ہوں, میری آنکھ بالکل صاف ہے, میرا کان بالکل صاف ہے, میرے موبائل میں کسی کے نمبر نہیں ہے, میرے البم میں نادرم کے فوٹو نہیں ہیں, دے سکتا ہے آج کا نوجوان یہ گارنٹی؟ اب بہت مشکل. چاہتے لڑکے نے مجھے کہا, کہنے لگا جی اب تو شاید وقت آنے والا ہے کہ ہم کو یہاں کشمیر میں ایسی لڑکی ہی نہیں ملے گی جو لڑکی گارنٹی دے سکے کہ میرے کسی کے ساتھ کوئی افیئرس نہیں رہے. اس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس لیے اپنی جوانی کی فکر کریں اور والدین اپنے بچوں کی فکر کریں. قرآن کریم ایک اہم مضمون کبھی کبھی بیان کرتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے؟ تاریخ کے ذریعے سے حقائق سمجھانا. تاریخ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے, نہ اس کو ہسٹری سنانی ہے. اس لیے جو ہسٹری کا انداز ہوتا ہے قرآن میں جب کا واقعہ آتا ہے تو ہسٹری کے انداز پر نہیں آتا, کیونکہ وہ ہسٹری کی کتاب ہی نہیں ہے, تاریخ کی کتاب نہیں ہے. جس طرح سے مورخ تاریخ لکھتا ہے قرآن کریم میں وہی تاریخ آئے گی, اس انداز سے نہیں دوسرے انداز سے ہوگی, کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں. یونیورسٹی میں جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں جا کر دیکھیں فلسفہ تاریخ ایسا ہوتا ہے, تاریخ کی کتابیں اس طرح لکھی جاتی ہیں, کسی آدمی کی تاریخ ہوگی اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, کسی ملک کی تاریخ لکھی جائے اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے, اس پہ چیپٹر اس طرح بنائے جاتے ہیں, پہلے چیپٹر میں یہ بات لکھی جاتی ہے دوسری چیپٹر میں یہ بات لکھی جاتی ہے تو تاریخ مکمل بنتی ہے. جب کسی قوم کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس قوم کی پہلے بیس دکھائی جاتی ہے, یہ قوم کب کی رہی ہے, اس قوم نے نشو نما کیسے پایا ہے, کس ملک میں آباد ہیں, ان کی نسلیں کیسے چلی ہیں, پھر ان کی عادات کیا رہی ہے, پھر ان کا اقتصادیات کیا رہی ہیں, پھر ان کا کلچر کیا رہا ہے, پھر ان کا مذہبی حالت کیا رہی ہے, ان کی مالی حالت کیا رہی ہے, ان کے سیاسی حالات کیا ہے, یہ ہے قوم کی تاریخ. قرآن کریم کسی قوم کا تذکرہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں لاتا ہی نہیں ہے, کیوں؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. پھر وہ تو اصل میں ہدایت دکھانا چاہتی ہے, اس میں تاریخ کو ٹچ کر جاتا ہے وہ. چنانچہ قرآن کریم میں کہیں جوانوں کے لیے مثالیں لائی گئی ہیں صرف جوانوں کے لیے, اصحاب کہف کا واقعہ صرف جوانوں کے لیے بیان کیا گیا, جس نے یہ بتایا جوانوں کی ایک جماعت تھی جن کو ان کی سوسائٹی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور اخیر میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو اس گمراہی سے بچنے کے لیے اپنا ملک چھوڑنا ہوگا ورنہ ہم کو بھی ایسا ہی گندا بننا ہوگا. انہوں نے ڈیسائڈ کر لیا ہاں صاحب ہم اپنی جوانی کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑیں گے مگر یہاں نہیں رہیں گے, تو نکل گئے بےچارے وہاں سے. قرآن از اول فت یا تو واقعہ بھی کیسے ہوا ہے, ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک باغ سے چل رہے تھے, ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود, وہ ان کے ساتھ تھے, سامنے دو یہودی تھے, ایک یہودی کہتا ہے اس سے سوال کریں گے ٹف قسم کا سوال, دوسرے نے کہا یہ ایسا جواب نہ دے جو ہم پسند نہیں کرتے, یہ کہیں ایسا جواب نہ دے جو ہم پسند نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ہم جو سوال کریں گے اس کا اگر اس نے صحیح جواب دے دیا, صحیح جواب دیا یہ ثبوت ہوگا کہ یہ سچا نبی ہے اور ہم وہ سننا نہیں چاہتے, اس لیے مت سوال کرو کیونکہ یہ ایسا نہ ہو یہ صحیح جواب دے دے, اور صحیح جواب جب دے گا تو جس ثابت ہو جائے گا یہ سچا نبی ہے اور ہم وہ سننا نہیں چاہتے, لہذا مت کرو سوال. اس نے کہا نہیں کر کے دیکھتے. اس نے سوال کیا جی یہ بتائیے روح کیا ہوتی ہے, بہت قسم کا سوال کیا. واقعی 3000 سال سے فلسفہ مغز ماری کر رہا ہے روح کو نہیں پتا چلتا, چل بھی نہیں سکے. تقریباً 500 سال سے سائنس اور بہن سائنس محنت کر رہی ہے, یہ پتا چلے وہ کیا چیز ہے, آپ نہیں آ سکتے. تو 3000 سال کا فلسفہ, تقریباً 500 سال کی سائنس, سارے مذاہب کر رہے ہیں ریسرچ, روح ہاں سمجھ میں آ جائے, روح سمجھ میں آنے والی آ ہی نہیں سکتی. انہوں نے بھی وہی سوال کیا, یہ بتائیے روح کیا چیز ہے, ایک سوال. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا, یہ بتائیے اصحاب کہف, اصحاب کہف کی ہسٹری کیا تھی. حضرت نبی حسن تھوڑی دیر کھڑے رہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سمجھ گیا وہی شروع ہو گئی. تھوڑی دیر کھڑے رہے, حضور کانپتے رہے, پسینہ یہاں سے گرا, میں دیکھ رہا تھا, میں سمجھ گیا حضور پر وہی آ رہی ہے, اور وہی جب آتی ہے تو یہی حالت ہو جاتی ہے. اس وقت حضور دیکھتے بھی ہیں لیکن اگلا آدمی نظر نہیں آتا. صحابہ کے سامنے یہ منظر گزرتا تھا, حضور پر اچانک وہی آنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد کہا ہاں جی کیا سوال تھا آپ کا, یہ روح کیا ہے. حضور نے جواب سنایا, اللہ نے اسی وقت جواب بھیجا ہے, روح خدا کے فیصلے کا نام. جواب ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سمجھا سکتے ہیں. فرض کیجئے کسی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ 1000 روپے کا نوٹ ہم منسوخ کر دیتے ہیں, کیونکہ نقلی 1000 روپے کا نقلی نوٹ بازار میں لایا گیا, تو جیب میں یہ جو 1000 روپے کا نوٹ ہے یہ کاغذ بن گیا. ٹھیک, ایک مہینے کے بعد گورنمنٹ نے اعلان کر دیا نقلی نوٹ پکڑے جا چکے ہیں, یہ 1000 روپے کے نوٹ کو پھر بحال کر دیا گیا, یہ جو جیب میں کاغذ تھا یہ پھر نوٹ بن گیا. اس آرڈر نے اس نوٹ کو کاغذ بنا دیا, اور اس آرڈر نے اس کاغذ کو پھر نوٹ بنا دیا. ٹھیک اسی طرح سے یہ باڈی ہے بے جان, وہاں سے کوئی آرڈر چلتا ہے یہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے, اس آرڈر کا نام ہے روح. اور اگر سمجھنا چاہیں یہ جو یہاں سے بٹن دباتے ہیں ریموٹ اور وہاں گاڑی چیخنے لگتی ہے, یہ کیا چیز گئی یہاں سے, یہ جو گئی ہے یہی ہے روح. بس وہی چیز خدا کی طرف سے آتی ہے وہی ہے روح. اب اگر ہم یہ نہیں ہم کو سمجھاؤ یہ بٹن دبا کر کیا چیز گئی ہے وہاں, یہ سب ریموٹ, تو جاتا کیا ہے, یہ کہا ریز ہیں, یہ ریز کو ریز ہم کہہ سکیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. بس ٹھیک اسی طرح سے خدا کا وہاں سے آڈر چلتا ہے, وہ ریز آتی ہیں اور انسان کے باڈی میں روز, اور وہی وہاں سے سچ بٹن دبا دیتے ہیں وہ ریز واپس چلی جاتی ہیں, انسان کی باڈی ختم ہو گئی. خیر, تو یس الکن روح کو روح میں امیر ربی, تو دوسرا سوال انہیں کیا تھا اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے. تو قرآن کریم نے کہا جوانوں کی پارٹی تھی, اس جوانوں کی پارٹی کو گمراہ کرنے کے لیے سارا سماج دل پڑا تھا, ان کا ان کے والدین ان کی حکومت ان کا تمام سارے ان کو بگاڑنے کی مہم چلا. انہوں نے کہا صاحب دیکھیے اب تو ہمارے لیے ایک ہی صورت ہے, یہاں ہم اپنی جوانی کو گمراہی سے نہیں بچا سکتے, اب تو اپنی جوانی کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہم کو نکل جانا چاہیے. تو میں تو صاحب ڈسائڈ کر چکا میں یہاں سے جا رہا ہوں. دوسرے نے کہا صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. تیسرے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ 7 جوان تھے یا 9 جوان تھے, جب بیچارے چل پڑے تو کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑا, انہیں پتھر وتھر مارے لیکن وہ پیچھے ہٹا دی, وہ چلتا رہا یہاں تک کہ چلتے چلتے تھک گئے. کہا بھائی اب تو تھک گئے, اب تو زیادہ دور چل نہیں پائیں گے, صبح ہونے والی ہے, چلا رات گزارتے ہیں اس گھر کے اندر, کل کو صبح کو دیکھیں گے. ادھر سے تھکاوٹ ہو گئی تھی, اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ وہ اونچی سوسائٹی کے گھروں کے نوجوان تھے, نچلے درجے کے نہیں تھے, اس لیے فوراً تھک گئے تھے. گاؤں واؤں والے ہوتے بیچارے تو نہیں تھکتے, اس لیے وہ ہائی سوسائٹی کے نوجوان تھے, چلنے کی عادت نہیں تھی, اسے تھک گئے تھے. تو میں کہا یار ہم تو تھک گئے, رات کو بیٹھیں گے جائیں, کل کو دیکھیں گے پھر کیا کریں گے. رات کو وہاں بیٹھ کے سوئے, اور جب سوئے ہیں تو 300 سال کے بعد آنکھ کھلی. 300 سال کے بعد آنکھ کھلی جائے. اب ایک دوسرے سے کہتا ہے واریا شک صبح جو شم میں شام ہوا, پورا دن ہم سو چکے ہیں. دوسرا کہتا ہے صبح کہاں, مجھے تو تھوڑی دیر تک نیند ہی نہیں آئی, سمجھو آدھا دن سوئے ہیں ہم. دوسرا کہتا نہیں پورا دن ہو چکا ہے سوئے ہوئے ہیں, حالانکہ سوئے تھے 300 سال. اب دیکھیں تو بال اتنے لمبے تھے, ناخن اتنے بڑے بڑے, 300 سال تک ناخن بڑھتا رہا ہے تو کیا بنا ہوگا وہ. اس کے بعد کہا یار ویسے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے, تو پھر حال اب کسی لڑکے کو بھیجیں گے اور بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لائے گا, مگر دیکھو بھائی اس طرح سے جانا کہ پکڑے نہ جاؤ, ورنہ وہاں پکڑے جاؤ گے تو تمہارے ذریعے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے, اگر وہاں معلومات ہونے لگے تو فوراً بھاگ جانا وہاں سے. تو آج گیا وہ بیچارہ دکان پر, تو پیسے لے کر کے, پیسے تو تھے ان کے جیبوں میں, اور وہ آج کے زمانے میں سوال آتا ہے نا شیئر مارکیٹنگ کی اجازت ہے یا نہیں. نوجوان پوچھتے ہیں جی شیئر مارکیٹنگ کی اجازت ہے یا نہیں, تو ہم لوگوں نے جب تحقیق کی کہ شیئر مارکیٹنگ دنیا میں چلی کب سے ہے, اللہ اکبر, شیئر مارکیٹنگ چلی ہے اسی واقعے سے ان ساروں نے مل کر کے میں نے ڈیسائیڈ کیا دے دو صاحب پیسے ان کو, یہ جا رہے ہیں کھانا لانے کے لیے, تو سب نے شیئر کیا اور سب کے پیسے لے کر کے گئے وہ کھانا کھانے کے لیے جہاں سے شیئر مارکیٹ ہوئی. ضرور پتا نہیں اب سمجھ بھی رہا پا رہے ہیں یا نہیں, سب نے مل کر کے ایک جگہ پیسہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اب وہ جائے گا بازار اور وہاں سے کھانا لے کر آیا تو ہو گیا نا شرکت. ایک جگہ پیسہ جمع کر کے پھر آگے چاہے کھانے پینے کی چیزیں لائیں یا کاروبار بنائیں, تو پیسہ ایک جگہ جمع کرنا اسی طرح میں یہی سے شروع ہوا. اس کے بعد نمبر دو پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیئر مارکیٹنگ پائی گئی ہے. تو بھائی آج کے زمانے کہتے ہیں ہم نے نیا کنسپشن آیا ہے, نیا کنسپشن آپ کے لیے ہوگا. اس کے بعد پھر وہ کھانا وہ جب گیا وہ پیسہ لے کر کے وہاں اور دکاندار کو کہتا ہے صاحب کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو اور یہ پیسے, اس نے کہا یہ پیسے کہاں سے لائے تو کیوں کہنا تو 300 سال پرانا وہ کرنسی والا تھا, وہ ظالم بادشاہ تھا ایک ذخیرہ نوش تھا, وہ اسی کے زمانے کی کرنسی ہے. یہ بیچارہ گھبرا کے کہنے لگا یہ کرنسی آپ کے پاس کہاں سے آئی, وہ تو 300 سال پہلے ذخیرہ نوش ظالم بادشاہ تھا اور اس زمانے میں یہ کرنسی چلتی تھی, وہ تو دفاع ہو گیا تھا آج تو یہ کرنسی. اس نے کہا جی نہیں, وہ دوسرے دکاندار کو کہا بھائی نئی کرنسی پرانے زمانے کی نکال کر چلایا ہے, آج کے لوگ ہوتے تو یہ کہتے یہ انٹیک. ایک دکاندار نے کہا ہے میں نے پرانے بوڑھوں سے سنا ہے ہمارے کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے, یہ انہی میں سے تو نہیں ہے, ہم نے پرانے بوڑھوں سے سنا تھا ہمارے کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے, یہ انہی میں سے لگتا ہے. بہرحال اس نے یہ باتیں سنی, یہ نوجوان لڑکا آگے بھاگا, پیچھے سے وہ بوڑھے دوڑے اور دوڑتے دوڑتے پہاڑ پر چڑھ گئے, پھر حکمرانوں کو پتا چل گیا تو وہ بھی آگے اس پہاڑ پر دیکھا وہ نوجوان وہاں ہے. اب وہ بےچارے سنپنا گئے, انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں, وہ دور ختم ہو چکا ہے, جس دور کی وجہ سے تمہیں فرار ہونا پڑا تھا وہ دور ختم ہو چکا ہے, اس وقت نیا دور ہے. اس سے اب قرآن کریم کیا کہتا ہے, اے جوانوں اگر تمہیں اپنی جوانی بچانے میں اتنی مشکلات آئیں کہ تم اپنی جوانی اپنا دین کو نہ بچا سکے, چھوڑ دینا اس سوسائٹی کو اور بچا لینا اپنے آپ کو جہاں تک کہ وہ دور ختم ہو جائے گا نیا دور آ جائے گا. آئے گا وہ دور لازماً, حضور نے بشارت دی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر میں میرا دین داخل نہیں ہوگا. تو ابھی تو ملکوں میں اسلام کو داخل ہونا ہے, اس وقت تو عیسائی دنیا میں اکثریت میں ہیں, ٹھیک حضور کا کی پیشنگوئی ابھی پوری نہیں ہوئی, حضور پیشنگوئی فرمائی ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا, فرمایا حضور نے کوئی کچا یا پکا گھر باقی نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہوگا. ہم اگر یہاں کشمیر میں سمجھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی ٹین والا یا چھئی والا گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہوگا. شہر والے سے سمجھتے بھی نہیں ہوگا صحیح کیا چیز ہوتی ہے, تو گھاس ڈالا کرتے تھے, کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں بچے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا جب اسلام داخل, فرمایا حضور نے مسلمانوں کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ صبح ایک آدمی نکلے گا زکات دینے کے لیے شام تک کوئی آدمی ملے گا ہی نہیں اس کو زکات دینے والا. اچھی اس حدیث کو پڑھ کر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس وقت بھی یہاں شہر کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ اگر صبح سے شام تک پورے محلے میں گھومیں گے ایک آدمی بھی ملے گا نہیں زکات دینے والا, اگر زکات دینے والا ہوگا تو بیچارہ کسی گاؤں کا کوئی گھر کا نوکر ہوگا, وہاں کے باشندے زکات دینے والے ہیں ہی نہیں. اب شہر کی حالت یہی ہے, بہت سارے علاقوں کی حالت حضور کے پیٹ میں پوری ہو رہی, اس کو حضور نے فرمایا تھا اور برکتیں اتنی ہوں گی ایک انار ایک پورے گھر کے لیے کافی ہوگا. حضور نے فرمایا امن و عافیت اتنی ہوگی کہ بچے کھیتوں میں سانپ کے ساتھ چلیں گے کوئی ان کو کاٹے, سانپ نہیں کاٹے گا. ہمارے جنگلوں میں شیر بکریوں کے ساتھ مل کر کے گھاس بھی چریں گے اور پانی بھی ایک ساتھ پی لیں گے, شیر جو ہے وہ بکری کو زخمی نہیں کرے گا, وہ دور آنے والا ہے. لیکن اس سے پہلے کتنے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور کتنے کفر کی طرف چلے جائیں گے اس کی فکر کرنی ہے, وہ دور ہمارا گزارنا. اس وقت اپنی جوانی کی فکر کرنا بے انتہا ضروری ہے. کہاں کیسے فکر کریں گے ہم, جیسے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی علاج ہے اسی طرح سے اپنی ایمان اپنے دین اپنی ہدایت کے لیے بھی فکر مند ہونا ضروری ہے. اور اس کا طریقہ ہے کہ کیا کہ صاحب کبھی اس برائیوں کے ماحول سے نکل کر کے ہدایت کے ماحول میں وقت گزارے.
آج تو
تانا جب گھر میں ہدایت کا ماحول نہیں سنتوں کا ماحول نہیں. ابھی ایک صاحب مجھے فون پہ بتا رہے تھے کہ اللہ کہ جی ہمارے یہاں مسجد میں امام صاحب نے اعلان کیا, مسجد میں امام صاحب نے اعلان کیا کیا کہتے ہیں اسلام میں اجازت ہے جیسے چاہیں لباس پہنیں. سبحان اللہ. پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لباس کی جو حدیثیں بیان فرمائی تھی وہ کس کے لیے, وہ تو حضور نے یہودیوں نصرانیوں کے لباس پہننے پر لعنت فرمائی وہ کس کے لیے ہے, دوسری پیشنگوئی حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ میرے دین کو بدل دیں گے اور بدل کر کے کہیں گے دین یہ ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میری امت کے لوگ دین کو بدل دیں گے اور پھر کہیں گے دین یہ ہے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. پچھلے تقریباً 150 سال سے بے شمار انگریزوں نے تو لکھی کتابیں, بے شمار مسلمانوں نے کتابیں لکھی کہ اسلام میں سود حرام نہیں, بینکنگ سود بالکل حرام نہیں ہے. بہت زور لگا ہے کہ صاحب بینکنگ سود جو ہے وہ حلال ہو جانا چاہیے, وہ حلال ہوا نہیں, حرام کا حرام ہی رہا. اور آج دنیا کو پتا چل گیا کہ بینکنگ سود نے دنیا میں کیا تباہی بچائی ہے, جب ترقی یافتہ ملک بھی نیچے کی طرف دوڑ رہے ہیں. تقریباً ایک لائبریری کتاب لکھی گئی کس بات پر, کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بہت عمدہ چیز, اور پرانے زمانے میں خنزیر جو ہے وہ گندگی کھاتا تھا, آج میں خنزیر جو ہے وہ بہت پاکیزہ فارموں میں صاف شفاف فارموں میں پالا جاتا ہے, اس لیے اس میں کوئی انفیکشن نہیں ہے. اب جب سوائن فلو آ گیا تب سب نے کان پکڑ لیا, اب کہتے ہیں اب تو سارے منہ بند کر کر کے پھر رہے ہیں, چیخ چیخ کر اللہ کا دین اعلان کر رہا ہے. دین حق یہ ہے, تم اپنے تجربات کے بعد کہاں پہنچو گے, ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ حق یہ ہے. عرصے طویل تک دنیا کے انسان مذاق اڑاتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں, مذاق اڑاتے اڑاتے توہین آمیز جملے کرتے تھے, کہا لگا تم انہیں میں سے ہو جن کی آدھی کاٹ دیتے ہیں, انہی میں سے ہو, اس طرح مذاق اڑا کرتے تھے. ٹھیک, اور جواب میں میڈیکل نے کیا کہا, کہا لگا صاحب ایڈ سے بچنے کے لیے ختم کرنا ضروری. کہا لگا ہاں صاحب ختم کر. ایک دفعہ بنگلور میں سیمینار ہو رہا تھا کینسر پر, اور میڈیکل سیمینار تھا, سیشن کی صدارت ایک ہندو ڈاکٹر کر رہا تھا, جو پیپر پڑھ رہا تھا اس پیپر پڑھنے والے نے پڑھا, اس کو پیپر پڑھنا تھا پیشاب کی جگہ مردوں اور عورتوں کے پیشاب کی جگہ پر کینسر کیوں ہوتا ہے, اس نے پڑھا کہ مردوں کے پیشاب کی جگہ پر کینسر ہونے کی مین وجہ جو ہے وہ ختم نہ کرنا ہے, اسے سرکمسائز کرو جی. لڑکے کھڑے ہو گئے, وہ آر ایس ایس والے کہنے لگے صاحب یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, یہ کوئی مذہبی مسلمانوں میں سے آیا ہے, کوئی مذہب سنا رہا ہے ہم کو, ہم کو میڈیکل سنا جائے. تو ڈاکٹر نے جو سیشن کی صدارت کر رہا تھا اس نے کہا صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, یہ آپ کو میڈیکل سنا رہے ہیں, مذہب نہیں سنا رہے ہیں, ہم آپ سے زیادہ مذہب جانتے ہیں, ہم نے اپنا ختمہ کیا ہے, یہ بھی کریں گے آپ بھی کرو. ہمارا اسی میں ہے, وہاں پہنچے جہاں 1400 سال ہمارے نبی نے ہم کو پہلے بتایا. پھر اسی سیمینار میں ایک لیڈی صاحبہ سے پیپر پڑھ رہی ہے, اتفاق سے وہ مسلمانی تھی, اس نے پیپر پڑھنا تھا کیا عورتوں کے بچہ دانی میں کینسر ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں, اس نے دکھایا عورتوں کے بچہ دانی میں کینسر ہونے کی مین وجہ یہ ہے اگر شوہر کو ختنہ نہ ہوا ہو تو بیوی کو بچہ دانی میں کینسر ہو جائے گا, اس لیے مردوں کو سجیشن دی جاتی ہے کہ صاحب وہ ضرور ختنہ کریں. اس نے وہاں وہ بھی دکھایا کہ مسلمان عورتوں کے ہاں کینسر رحم بچہ دانی کے کینسر جو ہیں وہ 1% یا آدھا پرسنٹ اسے دکھایا, اور ان عورتوں کے جن کے شوہروں کے ہاں نظم دین اس کے ختم نہیں ہوا ہے ان کے ہاں اس نے بتایا کچھ 75% یا 80% ان کے بچہ دانیوں کا کینسر ہے, کا مین وجہ وہی ہے. یہ بات تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کرا. آج یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب کمر درد کی مین وجہ ہے ڈنلپ, ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, اور طریقہ بھی آپ کا یہ تھا سخت بسترے پر آرام کرتا. آج کے میدوں کے درد کی مین وجہ کہتا ہے سب چھنا ہوا آٹا باریک ربڑ جیسے روٹیاں کھا رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں میدے کا درد ہو گیا. ٹھیک, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں کبھی چھانی استعمال بھی نہیں کی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, بخاری شریف میں اب عائشہ سے پوچھا گیا آپ نے چھانی دیکھی حضور کے زمانے, انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں چھانی پارون اوس ہوئی نا, شہر کے لوگ تب جانتے بھی نہیں ہوتا پرون کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں گھروں میں. اسلام یہ کہتا ہے شام کو کھانا جلدی کھاؤ, بخاری میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے کھانا کھایا کرتے تھے, بخاری میں حدیث موجود ہے, بخاری میں حدیث موجود ہے صحابہ حضرت کے رات کا کھانا رات کی نماز سے پہلے ہی کھاؤ. آج کا میڈیکل بھی یہی کہتا ہے, کہہ لگا صاحب رات کا کھانا کھانے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ سویا کریں تو آپ کے معدے کی تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک, ہمارے کشمیری رات کے 11 بجے ادھر سے کھانا کھائیں گے ادھر سے بسترے میں جائیں گے, صبح کو معدے کے درد لے کر دیتے. انسان تو وہی چیزیں سکھاتا ہے جو انسانوں کے ساتھ, یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز انسان کے لیے مضر ہو اور اللہ کے نبی اس کا حکم دے, یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہو اور اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیا ہو, کبھی نہیں ہو سکتا. بزرگ اور دوستو میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ آج کے مسلمان کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہے اس کو مسلمان رہنا ہے یا نہیں, اسلام تو رہے گا دنیا میں اور مسلمان اپنے اسلام کو بچائیں تو ٹھیک، نہیں تو اسلام چلا جائے گا دوسروں کے پاس، اور وہ دوسرے جو ہیں ہم سے زیادہ اچھے مسلمان بن کر کے رہیں گے، اچھے مسلمان بن کر. چنانچہ ان کو نماز پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی. ایک شخص نے اسلام قبول کیا مدینہ منورہ میں، ابھی تو بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے مدینہ مسجد نبوی میں. کیا صاحب؟ مسجد نبوی میں چھتریاں لگانی. ٹھیک، مسجد نبوی میں اندر پہلے ہی چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بٹن پہ کھلتی ہے بٹن پہ بند ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چھتری لگانے کا کنسپشن وہاں آیا کہاں کا؟ مسجد نبوی کا اندر کا حصہ، اگر اس کو چھت لائیں گے تو نیچے اندھیرا ہوگا، اور اگر ہم اس کو چھت نہیں لائیں گے تو دھوپ آتی ہے. اس لیے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جب چاہیں اس کو کھول دیں، جب چاہیں اس کو بند کر دیں. اس لیے وہاں ایک تو موبائل ڈوم بنائے گئے، موبائل گنبد. وہ بٹن دبتا ہے تو گنبد ہی چلا جاتا کہیں، اور پھر بٹن دباتا ہے تو گنبد واپس آ جاتا ہے. تو ایک تو وہ بنایا، اور دوسرے وہ چھتریاں لگائی گئی ہیں. وہ بٹن دبائیں گے تو چھتری بند ہو جاتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے، اور جب دھوپ آتی ہے بٹن دباتے ہیں چھتری کھل جاتی ہے. یہ جب کسی نے تصور دیا ایسا کریں، اس تصور کو عملانے کے لیے انہوں نے کہا صاحب پہلے تو کوئی ماہر انجینئر اوکے ہاں کر دینا چاہیے، تبھی یہ کر سکتے ہیں. معلومات کی گئی تو پتا چلا اس کا ایک انجینئر جو سب سے بڑا ماہر ہے اور قابل اعتماد ہے، اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے، اور وہ جرمنی میں ہے اور یہودی ہے. یہودی انجینئر گئے اس کے پاس وفد لے کر، مسجد نبی کی تعمیراتی کمیٹی کا وفد اس کے پاس گیا، اور جا کر اسے کہا جی ہم اسی طرح سے سوچ رہے ہیں، چل ہو جائے گا کامیابی. انہوں نے کہا لگتا تو ہے کامیاب ہو جائے گا، مگر مجھے وہ جگہ دیکھنی پڑے گی. کہتے ہیں اس کو لے جائیں مدینہ یا نہیں، ہے یہ یہودی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہود و نصارہ کو جزیر العرب سے باہر نکال دینا. آج کی بدقسمتی کا دور وہ آ گیا کہ جزیرۃ العرب میں یہودی مسلط ہیں. بخاری میں حدیث اخرج الیہود و النصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے پاک کر دینا تو جزیرۃ العرب یعنی عرب اپنی اصل حالت پر رہے گا، اور اگر یہود و نصارہ واپس آ گئے تو عرب اپنی اصل حالت پر نہیں رہیں گے. اس وقت ان کا ایمان، ان کی غیرت، ان کی حمیت سب مٹ چکی ہے. وجہ وہی ہے جس خیبر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو باہر نکال دیا تھا، اسی خیبر میں اس وقت ان کے اڈے کا. بہرحال تعمیراتی کمیٹی سوچ رہی ہے انجینئر صاحب کو لائیں مدینہ یا نہیں. ایک نے کہا چلے فتوا لیں گے، دوسرے نے کہا ہے تم مولوی تم کہتے نہیں فتوا، تم وہ خط سے کہیں گے نہ جائز، اس لیے ان کو پوچھنا ہی نہیں ہے. اگر لے جانا ہے تو لے جائیں گے، نہیں لے جانا ہے مگر ان کو نہیں پوچھنا. مدینہ منورہ انہوں نے ایک نے رائے دی ایک کام کریں گے، اس کو پہلے کوشش کریں گے کہ اگر یہ مسلمانی ہو گیا تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا. اب گئے یہ کوشش طرح طرح کی باتیں کر کے، پھر انہوں نے کہا ہے شروع کر دو کچھ کہنا. شروع کر دیا انہوں نے، جی آپ نے اسلام کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ہے؟ آپ نے اسلام کے بارے میں معلومات ہے کہ ہاں ہاں معلومات ہیں. اچھا آپ اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا؟ کہنے لگا بھائی آپ لوگ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہو یا خبردار یہ کوئی بات مت کرو یہاں، یہ بات ہی نہیں کر سکتے. پھر انجینئر کی ضرورت ہے، لے کر چلے گا. ڈسائڈ کر دیا اس کو لے کر کے جائیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، اور اس کو معائنہ کرائیں گے، اور اگر اس نے کہا ہاں صاحب چھتریاں لگ سکتی ہیں تو ٹھیک، اور اگر کہا نہیں تو نہیں. اور چھتریاں لگانی ہیں کہاں؟ روضہ مبارکہ کے بالکل سامنے چھتری لگانی. لے کر آئے انجینئر صاحب کو مدینہ منورہ، یہودی انجینئر، جمع دی فائیو اسٹار ہوٹل میں. اتفاق سے وہ ہوٹل بھی میں نے دیکھا جس میں اس کو ٹھہرایا گیا تھا. اس ہوٹل سے جب وہ مسجد نبی آیا تو پرانی یہودیت کی ضد کی وجہ سے وہ لے کر پہن کر کے آیا ہے مسجد، اور گولا بوٹ لگا تھا تو لے کر پہن کر مسجد میں داخل ہوا. ٹھیک، لیکن عجیب جب وہ لے کر پہن کر اندر آیا ہے، روضہ مبارکہ پر جب نظر پڑی ہے تو کھڑا رہ گیا، دیکھتا رہا. اندر دل گھبرانے لگا، دھڑکتے دھڑکتے یہاں تک پہنچ گیا کہ نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھنے کے بعد بہت دیر سوچتا رہا، اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ کہتا ہے صاحب مجھے یہ بتائیے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. رکھا ہو گئی، کہنا یہ گنبد مجھے پیغام دے رہا ہے، ایمان کے بغیر یہاں کیسے آئے؟ یہ گنبد مجھے پیغام دیتا ہے، تم میرے نہیں ہو، تم یہاں کیسے آئے؟ اسی وقت واپس نکل آیا، اسی ہوٹل میں گیا، مسلمان کا امام صاحب کو لایا گیا، کلمہ پڑھایا، چین ڈریس چینج کیا، اب نئے کپڑوں کے ساتھ آیا ہے، اور پہلے جو مجھے بتاؤ پہلے مجھے کرنا کیا ہے یہاں؟ کیا کیا کرے گا, وہ تو پتا تو ہے نہیں ابھی کیا کرنا ہے.
بہرحال کس طرح سے اس دور کا نماز پڑھوائی گئی,
اس کا اس نے معائنہ کیا, اور معائنہ کرنے کے بعد پھر اسی کے اس پرپوزل پر وہاں وہ چھتریاں لگی گئی. چھتریاں لگ رہی ہیں اس وقت بھی ہیں, آئندہ بھی لگتی رہیں گے. اور اگلے سال اسی انجینئر کو جب لایا گیا, اس حال میں آیا تھا وہ سر پر امامہ سفید لباس, اس وقت سعودیہ کے انجینئر صاحب نے کہا اسلام اتنا سٹھ مذہب نہیں ہے. انہوں نے کہا صاحب میں آپ سے اسلام نہیں سننا چاہتا, تو اس گنبد والے سے اسلام پوچھنا. گنبد والے سے اسلام پوچھنے کا مطلب میں حدیثیں پڑھتا ہوں, اس پر میں عمل کرتا ہوں, میں مسلمانوں سے اسلام نہیں سیکھنا چاہتا. کیوں؟ اس کا لگا مجھے معلوم ہے مسلمان اسلام چھوڑ چکے ہیں, تو کہیں ہم ویسے میں بن جائیں, بس یہی سمجھنے کی بات ہے. کہتا مجھے معلوم ہے مسلمان اسلام چھوڑ چکے ہیں, میں مسلمانوں سے اسلام سیکھنا نہیں چاہتا ہوں, میں تو گنبد والے سے اسلام سیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ نہیں احادیث سے, حدیثوں میں جو مجھے نظر آیا وہ میں کرتا ہوں. اس کے بعد اس نے اپنی وہ یہ ساری روداد سنائی ہم کو, اس مدینہ منورہ آج بھی وہ انجینئر وہاں موجود ہے جس نے یہ روداد سنائی. انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ تھا وہ انجینئر, اور اس طرح سے وہ چھپیاں تو گزر. وہ میں دراصل یہ نہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اس وقت اسلام کی طرف دوسری قومیں اتنی تیزی کے ساتھ, اتنے شوق کے ساتھ, اتنی محبت کے ساتھ ایک ایک چیز اپنانا چاہتے ہیں. وہاں کا ماڈرن اسلام قبول کرتا ہے اور یہاں کی ایک ایک چیز کو اپناتا ہے, اور ہمارا بیکورڈ کہتا ہے میں ویسا ہی ماڈرن بنوں گا. وہ تو ساری چیزیں چھوڑ کر کہتے ہیں ہم ویسا بنیں جیسا اسلام چاہتا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں صاحب ہم اسلام نہیں چاہتے, ہم تو ویسا بننا چاہتے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک جڑنا سنانا من کانا قبل شبرم بشبرین زیرام بزیرائن, مجھے یہ معلوم ہے کہ تم ان قوموں کی نقل کرنے لگو گے, ٹھیک ٹھیک ویسی نقل کرو گے جو وہ کریں گے, حتیٰ کہ اگر وہ سراخ میں گھسے ہوں گے تم بھی گھسو گے سراخ میں. کیا مطلب؟ اگر یہود و نصارہ وہ کام کریں گے جس سے صرف نقصان ہی نقصان ہوگا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا, تم بھی ان کی نقل کرتے کرتے ہم بھی یہی کریں گے. کیونکہ صاحب دنیا کی ماڈرن قوم کر رہی ہے, چاہے اس کا نفع ہو یا نہ ہو. جیسے یہی کیا صاحب یہود و نصارہ نے جیزم کو قانون بنا دیا, ہم کہیں گے ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, چاہے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اس سے بحث نہیں. کیونکہ صاحب دنیا میں یورپ میں نعرہ چلا مرد و زن برابر, ٹھیک. ہم نے کہا ہاں صاحب اسلام بھی کہتا ہے مساوات مرد و زن, عورت جو ہے وہ غلام نہیں رہنی چاہیے. کیا مطلب؟ عورت کی حیا کا جو سارا انتظام اسلام نے کیا تھا اس کا نام رد ہے غلام. صاحب عورت آگے بڑھنا چاہیے, آگے سارا دھوکا, آگے بڑھنا چاہیے, ترقی کرنی چاہیے. کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سوسائٹی میں آ جانا چاہیے, بعد میں اس کی قسمتیں رکتی رہیں, نام ہے اس کا آگے بڑھنا, نام اس کا رکھا آگے بڑھنا. پوری انسانی تاریخ میں عورت کے ساتھ اتنا فراڈ کہیں نہیں کیا گیا جتنا آج کے دور میں. ترقی کا عنوان دے کر کے اس کو ننگا کر دیا گیا, اس کو گھر سے باہر گھسیٹا گیا, اس کو شو پیس بنا دیا گیا, اس کی باڈی کو صرف ایڈورٹائز کے لیے استعمال کیا گیا. اب وہ سمجھ رہی میں ترقی کر رہی ہوں. عورت نادان تھی, اس حادثے میں آ گئی. یہاں صاحب آج کا مرد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں, حالانکہ آج کا مرد دراصل اس کا جنسی استحصال چاہتا تھا, اس لیے اس کو دفتروں میں. آج کا مرد یہ ہے کہ صاحب سردیاں ہم تو پورا ڈریس پہنیں گے, آپ کو فیشن کے ساتھ ننگا رہنا, چکٹ پہننی چاہے سردی میں ٹھٹرتی رہو, ہم تو کھانا پینا خوب کھائیں گے, تم کو کھانا نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر تم نے زیادہ کھایا تمہاری باڑی اگر بڑی ہو گئی تو سمارٹ نہیں رہی, اور بیچاری وہ بھوکی پیاسی ہے. یہ ہے آج کی سوسائٹی میں, اور عورت کے ساتھ یہ فراڈ ہو, اور مسلمان سمجھ نہیں پاتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں. دنیا کی قومیں تباہی کی طرف دوڑ رہی ہیں, صحیح علاج جو ہے وہ امت مسلمہ کے پاس تھا. اے دنیا کے انسانوں تمہارے پاس سائن, تمہارے پاس ترقیات, لیکن ہدایت تمہارے پاس نہیں, ہدایت ہم سے لو. اصل میں خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ قومیں سائنسی ترقیات کریں, اس سے انسانوں کو نفع ہو, اور اس قوم سے ان کو دین ملے گا, اس قوم سے ان کو تہذیب ملے گی. مسلمان کہنے کے لیے ہم سائنسی ترقیات کریں گے, 500 سال ہو گئے سر مارتے ہوئے, تب سے وہ ترقی ہوئی نہیں, ٹھیک. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ہدایت نہیں ملی, یا اپنی ہدایت سے محروم ہو گئے. اصل میں خدا کا منصوبہ ان کو یہ چیز دی, ان کے ذریعے سے انسانوں کو یہ ملے گا, اور تم کو ہدایت دی, تمہارے ذریعے سے ان کو ہدایت ملے گی. کہہ سکتے تھے مسلمان تم نے سائنسی ترقیات سے انسانوں کو نفع پہنچایا, ہم تم کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے, ورنہ تمہاری سائنسی ترقیات تم کو حیوان بنا دیں گی. اور ہے یہ اللہ نے اپنا یہ دین بھیجا تھا, دین حق بنا کر سارے انتظامات اس کے کیے, سارے قرآن محفوظ کرنا تھا محفوظ ہے, حدیثیں جمع کرنی تھی حدیثیں جمع ہیں, اس کا قانون سارا بننا چاہتا سارا قانون بنا ہوا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو ریکارڈ, وہ سارا ریکارڈ موجود. کہتا مسلمان اپنے نبی سے دور, اپنے قرآن سے دور, اپنے دین سے دور, اور سمجھتا ہے میں جتنا شبیہ ہے. بعض چیزیں تو سمجھ آتی ہے معمولی چیزیں, اسے کیا فرق پڑے گا, حالانکہ اتنا زہریلا فرق پڑتا ہے آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. گلے میں دھاگا باندھا, اس کا ایمان یا تو ختم ہو چکا ہے اس کو پتا نہیں ہوگا, اور یا ختم ہونے کے قریب ہے. اب یہ نواز شریف کبھی نہیں آ سکتا, اس کا یہ دھاگا نواز شریف آنے ہی نہیں دے گا. اسی طرح سے گلے میں ہار ڈالا, اس گلے میں ہار ڈالنے کا فوراً اثر یہ پڑے گا اب جس کو نماز کے ہر کی توفیق نہیں ہوگی, اور اگر آئے گا بھی نماز میں تو ساری نماز میں یہ عجیب ٹینشن میں رہے گا, اور جیسی نماز ہونی چاہیے وہ پڑھنے, کیونکہ ادھر سے حرام کام کر رہا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا. یہ جو کہتے ہیں نا آج جو نماز شروع کر دیتے ہیں پہلے کچھ دنوں تک تو پتہ نہیں چلتا, اور کچھ دنوں بعد ان کو کیا ہوتا ہے کہ جی نماز ہم پڑھتے ہیں مگر خیال نماز کی طرف نہیں رہتا, یہ کیا ہوتا ہے؟ تو جواب اس کا کیا, دراصل یہ جو باہر ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اس کے بعد پھر نماز میں سے ہم دے رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پھر کیا کہتا ہے کہ جی مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں, جی پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں, اور نماز پریشان ہو جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں صاحب آپ کو یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں خدا ہے یا کیسی چیز خیال آتا ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے اس خیال سے کہ نہیں؟ جی بہت پریشانی ہوتی ہے. اللہ اکبر, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں یہ خیال آنے لگے پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں, اور تم چاہو کہ یہ خیال نہ آئے اور پھر بھی یہ خیال آ رہا ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ کفر کی علامت ہے, حضور نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جہاں مال ہوتا ہے وہیں چور آتا ہے, یہ دراصل تم پر اٹیک ہو رہا ہے تاکہ تمہارا ایمان, تم جو چاہتے ہو یہ خیال نہ آئے, یہ کیوں چاہتے ہو؟ یہ ایمان ہے اس لیے تم چاہتے ہو, اگر ایمان نہ ہوتا تم چاہتے ہاں اور سوچتے ہو. اٹیک چل اندرونی اٹیک بھی آج کا باہر کا اٹیک بھی. قرآن نے تو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, اے ایمان والو یہود و نصارا کو اپنا دوست نہیں بنانا. آج کا مسلمان کہتا ہے جی یہ بتائیے عیسائی لڑکیوں کے ساتھ اسلام نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے نا, اسلام وسیع مذہب ہے, وہ تو جس دور میں اجازت وہ تو الگ آج کے دور میں نہیں ہے, اور جب بھی مسلمانوں نے یہ کیا اس کے برے نتائج سامنے آئے. وہ تو جس دور میں اجازت تھی وہ دور ختم ہو چکا ہے, آج کا دور نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے کافروں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام کیا ہے, یہودی اور نصرانی سے بڑا کافر اور کون ہے؟ یہ تو تھا سارا ایک پہلو. اور اگلا پہلو یہ ہے بزرگوں اور دوستو, اس وقت یہاں کشمیر کے نوجوانوں کو عیسائی بنانے کی اتنی منظم محنت چل رہی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں, اس کا اندازہ اگر کرنا ہوگا تو یہاں چرچوں میں جا کر کے دیکھیں کس طرح سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں جاتے ہیں اور صاف کہتے ہیں ہم کرسچن بننے آئے, صاف صاف کہتے ہیں کرسچن بننے آئے. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب ہم اپنے ایمان کو بچائیں, اپنے کردار کو بچائیں, اپنی امت کو بچائیں, یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں. ایک انسان وہ ہے جو خود بھی ڈوب رہا ہے دوسرے کو بھی بچا نہیں سکتا, ایک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا رہا ہے خود دوسرے کو بچا نہیں پا رہا ہے, اور تیسرا انسان وہ ہے کہ جو خود بھی نہیں چلتا ہے دوسرے کو بھی چلنے نہیں دے گا. ہمیں فیصلہ کر رہے ہیں ہم کون سے طبقے میں جائیں گے. اللہ جل شانہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, فکر عطا فرمائے, اور دین کا درد عطا فرمائے, اور دین کے لیے کچھ کرنے کی ہمت اور راستے مہیا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله تیرے گھر میں رہ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا اللہ ہم تجھے اپنا اللہ ماننے کا اعلان کرتے ہیں, یا اللہ اپنے آپ کو تیرا بندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں, یا اللہ ہم مسلمان ہیں اور اس لیے پڑھتے ہیں اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. یا اللہ ہم مسلمان ہیں اگرچہ کمزور ہیں, آنکھوں سے غلطیاں ہوئیں, زبان سے غلطیاں ہوئیں, کانوں سے غلطیاں ہوئیں, دل کے سوچنے سے غلطیاں ہوئیں, لیکن اے اللہ آپ نے رسوا نہیں کیا, آپ نے احسان فرمایا. ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے پڑوسی, ہمارے والدین سمجھتے ہیں کتنا اچھا ہے, اور آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ہم اندر سے کیا ہیں. یا اللہ ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے بیمار کے ساتھ اس کے گھر والے سمجھتے ہیں یہ تو بڑا ہمدرد ڈاکٹر ہے, حالانکہ ڈاکٹر کے دل کے برے خیالات سے نہ بیمار کو پتہ ہوتا ہے اور نہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے, وہ تو جان بوجھ کر اس مستورات میں سے اس بیمار کو ننگا کر کے اپنی آنکھوں کی غلط حوث کو مٹاتا ہے, اور گھر والے سمجھتے ہیں یہ ہمدرد ڈاکٹر ہے, اس پر بھی تو پردہ فرماتا ہے. یا اللہ تو کتنا بڑا رحیم خدا ہے. یا اللہ تنہائیوں میں, پارکوں میں, ہوٹلوں میں, سڑکوں پر, البموں میں, چھپی ہوئی جگہوں پر کون کیا کرتا ہے, یا اللہ آپ چاہیں تو سب کو رسوا کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر بھی پردہ رکھتے ہیں. یا اللہ آپ نے تو یہ بھی فرمایا تم کتنے ہی گناہ کرو تمہارے گناہوں کے پہاڑ اگر آسمان تک پہنچ جائیں صرف ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یا اللہ اتنا شفیق ہونے کے باوجود یا کرم اللہ اتنا ہمدرد ہونے کے باوجود ہم آپ کی طرف نہیں آئے. یا اللہ آپ کب سے ہمارے انتظار میں ہیں. اللہ باپ اپنے بیٹے کو دور سے دور دور سے دور دیکھ کر کے تڑپتا ہے اور اگر پھر واپس بیٹا آتا ہے کہتا ہے صبح کا بھولا شام کو واپس آئے اس کو بھولا مت کہو اس کا اپنا ہی کہو. یا اللہ تو تو ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے. یا اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں تیرے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے. یا اکرم اللہ اکرمین تیرے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے. دنیا کی قومیں تیرے نبی کے طریقے سے ہم کو دور کرنے پر کھلی ہوئی ہیں اور ہم بھی ان کے جھانسے میں آ کر کے ہم بھی ان کی پٹی میں آ کر کے ہم بھی ان کی بولی کو سن کر کے متاثر ہو کر کے بلکہ دھوکہ کھا کر کے بلکہ یہ سوچ کر کے ہم وہ یہ ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں حالانکہ تیرے نبی سے ہم کو دور کرتے جا رہے ہیں اور ہم بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہم کو سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ ایک ایک نوجوان کی جوانی کی حفاظت. یا اللہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے تو ہی اتنی ہمت عطا فرما. یا اللہ اپنی جوانی کو کیسے پاکیزہ رکھ سکیں گے. یا اللہ جب چاروں طرف سے گندگیاں ہیں. یا اللہ فیشن ہے. یا اللہ پرکش ماحول ہے. یا اللہ آنکھیں کھولتے ہیں تو ننگے فوٹو ہیں. آنکھیں کھولتے ہیں تو ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں ننگی حالت میں چلتی ہیں. چیزیں خریدتے ہیں تو ان پر بھی ننگے فوٹو ہیں. یا اللہ معمولی کرکرے بھی خریدیں گے تو اس میں پہلے عورت سے ملاقات کرائی جاتی ہے. اس ایسے ماحول کے اندر آ کر یا جو نوجوان قابل نفرت نہیں یہ تو قابل رحم ہے کیسے اپنے آپ کو بچا سکے گا. تو ہی بچنے کی ہمت عطا فرما. اس کو اپنے دین کا وفادار بنا. یا اللہ اس کو خالد خالد بن ولید اور عبداللہ بن عمر اور صلاح الدین ایوبی کا وارث بنا دے. یا اللہ ان بگڑے ہوئے خانوں کی نقل کرنے سے اس نوجوان کو بچا دے. یا اللہ ان بگڑے ہوئے عیاش خانوں کی نقل کرنے سے یا اللہ ان آج کے نوجوان کو بچا دے. یا کرام کرنے اس کو طارق ابن زیاد محمد ابن قاسم جو 17 سال کا جوان اس کو پاکستان میں اسلام لے کر آیا تھا. یا اللہ اس سے اللہ وہ میر محمد حمدانی شاہ حمدان کا وہ نوجوان بیٹا میر محمد حمدانی جو 22 سال کی عمر میں اس کشمیر میں داخل ہوا تھا اور وہ عالم باعمل بھی تھا صالح بھی تھا یا اللہ باغیرت بھی تھا حالانکہ 22 سال کی عمر کا نوجوان تھا اور سارا کشمیر اس کے اقتدار میں کھڑا ہوا تھا. اس نوجوان کو ہم کو اپنا مقتدا بنانا نصیب فرما دے. یا اکرم اللہ ایک ایک نوجوان کا مستقبل روشن بنا دے. دینی اعتبار سے دنیوی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے ہر ہر اعتبار سے ایک ایک نوجوان کا مستقبل روشن بنا دے. اہل کشمیر پر رحم فرما. یا اللہ اہل کشمیر پر رحم فرما. یا اللہ اس کشمیر کے مستقبل کو روشن بنا دے. یا اللہ یہاں کی بیٹیوں کی عصمتیں بھی خطرے میں یہاں کا ایمان بھی خطرے میں یہاں کی جانیں بھی خطرے میں یہاں اپنے بھی دشمن ہیں یہاں تو غیر بھی دشمن ہیں. یا اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی سہارا نہیں. یا اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی سہارا نہیں. اب ہم اپنی کس کس چیز کی حفاظت کی تجھ سے درخواست کریں. یا اللہ ادھر سے ہم تجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم سے زیادہ قابل رحم کون ہے جو زہر پر زہر کھا رہا ہے اور اے اللہ توبہ کرنے کو میں تیار نہیں اور شفا کی امید لگائے بیٹھا ہے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
یوٹیوب میں 3 سال میں مجھے سب جیسے